معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
دیکھتے رہیے مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات،
دیکھتے رہیے،
معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، راہ پلانا،
دیکھتے رہیے۔
آپ کا نام؟
محمد فرحان اتاری،
ایاز علی،
امیر حسین اتاری،
محمد فضل الرحمن اتاری،
محمد عارف اتاری۔
میرا نام محمد حمزہ ہے۔
کہاں سے آیا؟
ملک کھوگرا پار سے،
شہداد پور، ڈسٹرکٹ سانگڑ،
آئی سی اگرہ تاج،
کرنگی
سچ، فیصل آباد، پنجاب سے آیا ہوں۔ مجھے ان چیزیں ایسی تھی جو کہ معلوم نہیں تھی دین کے بارے میں، تو یہاں پہ میں آیا ہوں تو مجھے کچھ کچھ باتیں معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز کے بارے بھی معلوم ہو چکے،
روزوں کے بارے سے امیر حسن نے بتایا کہ الحمدللہ 3 دن کے روزے رکھے ہیں ہر مہینے۔
الحمدللہ بہت کچھ سیکھا، 12 دن ہی کام سیکھے ہم نے، 12 دن کاموں کو کیسے اپنانا ہے، اپنے علاقوں میں جا کے کیسے کرنا ہے 12 دن ہی کام جو پیر صاحب نے ہمیں عطا فرمائے، سنتے سیکھنے کو ملے، آداب کیسے، قرآن پاک کا تعظیم کیسے کرنی، استادوں کی تعظیم کیسے کرنی، اور بہت کچھ حاصل ہوا۔
آج سے گفتگو نماز کے حوالے سے اہم ہوگی کہ جو نمازوں کے بہانے کرتے ہیں، ہیلا بناتے ہیں اور کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، تو امیر سنت نے آج اس پہ بڑی توجہ دلائی ہے۔
پیر صاحب جب نظر کرم فرماتے ہیں نا تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ رجب کے 6 مدنی مذاکروں میں شرکت ہوئی ہے الحمدللہ، اور پیر صاحب نے نوازا بھی ہے، پیر صاحب کے ساتھ سحر کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔
جب سے میں دعوت اسلامی کے ماحول پہ آیا تو ماشاءاللہ مجھے نماز کی پابندی لگی، اور سنت برا بیان سننے کا پاون ہو گیا ہوں، اور مجھے اچھا بھی لگنے لگا، پہلے ان چیزوں سے میں کافی دور تھا۔
آج پہلی بار فیضان مدینہ کو ہم نے اتنا قریب سے دیکھا، دعوت اسلامی کو۔ آج جب ہم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ گئے، علمیہ جو انہوں نے عام شعبے بتائے، تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ کئی زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں قرآن پاک کے بھی، تو بڑی خوشی ہوئی۔
میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب سے میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں، مجھے بہت سا نالج دین کا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یونیورسٹی میں تو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن ادھر آ کے میں نے اصل دین دیکھا ہے۔ میں ادھر پیر صاحب کے پاس پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں، اور ادھر آ کے کیا روٹ ملا ہے، اور میں مرید بھی ہوں ماشاء اللہ۔
کافی دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ مطلب مجھے فیضان مدینہ دیکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مدنی چینل وغیرہ چلتا رہتا ہے، اور ماشاء اللہ سے امیر سنت سے محبت شروع سے ہی مطلب میری رہی ہے، پھر میں نے گھر میں مطلب اپنے ذہن یہی بنایا اسی طریقے کا، تو ماشاء اللہ سے اب بچوں کے ذہن میں بھی یہ مرشد کرتے رہتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر رہے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، دل میں نیت حاضر ہو، زبان سے بھی دہرا لے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ احتکاب کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آئے تو اب کر لیجئے، اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ تاہم یہ ذہن میں رہے کہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ احتکاب کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، دو نفل پڑھ لیں، چاہے تو تلاوت کر لیں، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو نفلوں کا تو نفل پڑھ لیں، یا اس وقت کی نماز پڑھ دی، اور اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو تو انشاءاللہ پھر احتکاف کا ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. رسالہ زیادہ درود السلام پیج نمبر 6 سے آج کی رجب شریف 1444 نجری کی 20ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب
وشعبان
وبلغنا رمضان. صلو صلی اللہ علی محمد.
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سے گزارش ہے کہ ایک شعر ہے جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس شعر کے جو پیچھے کے حالات تھے وہ اپنے پیر و مرشد کی زبانی سنوں کہ وہ کیا حالات تھے. شعر کچھ یوں ہے کہ میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے. تو حضور یہ جو شعر آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کے پیچھے وہ کون سے حالات تھے جو آپ نے اس طرح کا مصرع لکھا ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملے.
یہ اپنے وسائل بخشش میں یوں اس کو کیا ہوا ہے. میرے سب عزیز چھوٹے سب میرے دوست بھی گور اٹھیں چاہا تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ چاہے میرے سارے عزیز رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں مجھ سے کنارہ کش ہو جائیں مجھ سے الگ ہو جائیں میرے جتنے بھی دوست سب میرے سے روٹ جائیں ناراض ہو جائیں منہ پھیر لیں چاہا تم نہ روٹ جانا. یا رسول اللہ ساری کائنات ساری دنیا کی مخلوق بھلے مجھ سے ناراض ہو جائے یا روٹ جائے مجھے چھوڑ دے مجھے دھتکار دے ٹھکرا دے مگر آقا آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا آپ راضی تو سب راضی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی
مرشدی میرا سوال یہ ہے کہ زلزلے کو اللہ پاک کا عذاب کہنا کیسا اور زلزلے میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا وہ شہید ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. زلزلہ آتا تو ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اس کا مین سبب اور اصل سبب تو اللہ پاک کی مرضی ہے گناہوں کی وجہ سے وہ آتا ہے. تو اب یہ کہ زلزلے کو مطلقاً ہر ایک کے حق میں عذاب تو نہیں کہا جا سکتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حق میں یہ عذاب قرار پائے گا گناہوں کی سزا اس کی قرار پائے گا گناہوں کا کفارہ بننے کا سبب وہ قرار پائے گا. اچھا بعضوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بنے گا. تو ہر ایک قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا. اس لیے ہم کسی شخص معین نے کسی فکس آدمی کے لیے نہیں کہیں گے کہ یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا اللہ کے زلزلہ نے اس کو مار دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا. اچھا، اور رہا یہ کہ زلزلے میں شہادت، اس میں کہ کسی پر دیوار گر جائے، چھت گر جائے اور وہ اس میں دب کر مسلمان فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. اچھا، مطلقاً زلزلے کا ہر انتقال کرنے والا آیا شہید ہے یا نہیں، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، مفتی صاحب ارشاد فرما دیں.
بس وہی جو
ہر شریعت میں
آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہے کہ جس کے اوپر دیوار وغیرہ گری، اور عام طور پہ زلزلے میں انتقال کرنے والوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے شاپ پہ آفس میں مدنی عطیات باکس کے اسلامی بھائی تشریف لائے، تو اس سے پہلے باکس سے 1500-2000 ماہانہ نکل رہے تھے، تو ان کے ترغیب دلانے سے ابھی الحمدللہ روزانہ 313 روپے مدنی باکس میں ڈال رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ترغیب دلانے سے گھر میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا اجتماع شروع ہوا، اور ہفتہ وار اجتماع G11 میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم بھی جاتے ہیں. ہمارے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. اور ایک امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہماری دکان پہ بہت سارے دکاندار اور دوسرے گاہک آتے ہیں جن کے کچھ رقم بھول جاتی ہے، حساب کرنے میں ہمارے پیسے اضافی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کم بھی پڑ جاتے ہیں، بھول گیا وہ تو ہم دے سکتے ہیں، جو نہیں پتا چلا کہ یہ پیسے کہاں سے ہے، کیا اس رقم کو ہم مدنی عطیات باکس میں ڈال سکتے ہیں، یا جو سامان کسی کا بھول جائے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ غریب آدمی کو دیا جا سکتا ہے؟
ماشاءاللہ شاہ نواز بھائی، آپ 313 روپے روزانہ مدنی عطیات باکس میں ڈال رہے ہیں، اور اجتماع مدنی مذاکرہ بھی اپنے گھر میں شروع کر دیا ہے. مرحبا، اللہ پاک آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اجتماع میں جانا قبول ہو، اور پابندی سے اللہ کرے یہ ہوتا رہے، استقامت مل جائے، اور مدنی قافلوں کا سفر بھی ہر مہینے 3 دن اگر شروع کر دیں تو میری دعوت قبول ہوگی، مجھے انشاءاللہ اس کا زیادہ لطف آئے گا، اللہ برکت دے آپ کو. اچھا، اب یہ کہ کوئی رقم کسی کی زیادہ آ گئی غلطی سے، تو یہ ہے اسی کے مالک وہی، آپ کی ملک نہیں ہوئی، جو طے ہوا تھا اسے زیادہ آ گئی، تو یہ کہ اس کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس کو پہنچانا ہوگا. دوسرا ہے کوئی چیز بھول جائے تو وہ بھی ہے اسی کی، آپ کی نہیں ہے، تو اس کو بھی مطلب یعنی کہ مالک تلاش کرنا ہو. تو ایسے موقع پر یعنی کہ آپ چاہیں کہ مدنی عطیات باکس میں ڈال دیں تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے لکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں آئٹم کسی نے خریدی، تو اگر یہ ساری یاد ہو، ورنہ جو بھی جتنا یاد ہو اتنا لکھ دیا جائے، تو رقم کچھ زیادہ آ گئی ہے تو نشانی دیکھ کر مطمئن کر کے آپ وصول کر لیں، یا کچھ چیز بھول گئے تو وہ وصول کر لیں آ کر. تو اس طرح مطلب یعنی کہ کوئی ترکیب ایسی کی جائے کہ جو مال جس کا ہے اس کے حقدار کو پہنچ جائے، یعنی اس میں یہ نہیں کہ وہ تھوڑی آپ بولو گے اب 2-4 بار اعلان کر دیا، لکھ کر لگا دیا 2-4 دن، اب یہ میری ہو گئی، اور اب تو اب بھی آپ اس کو مدنی عطیات باکس میں تو نہیں ڈال سکیں گے. پھر اس کے اپنے اب لقطے کے جو احکام ہیں، اب کوئی چیز بھول گیا رکھ کر وہ تو ہو سکتا ہے وہ لقطے میں آئے، رقم کوئی غلطی سے آپ کو زیادہ دے گیا تو وہ تو بظاہر تو لقطے میں بھی نہیں آ رہی نا. مفتی صاحب مزید اگر ارشاد فرما دیں کچھ.
حکم تو وہی ہوگا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے تلاش کر کے اس تک پہنچانا ہی ہوگا، اور کوئی صورت نہیں بنتی تو بظاہر یہ امانت کی صورت نہیں ہے، اگر امانت کی صورت ہوتی پھر تو اس کی حفاظت کرنا پڑتی، تو بالآخر اگر کسی صورت وہ ملتا نہیں ہے تو اسے صدقہ کرنے کا حکم ہوگا کہ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے.
اور پھر بھی اگر وہ اصل مالک آ گیا تو دینا پڑے گا، یہ بھی ہے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے.
ہاں چاہے پلے سے دینا پڑے دینا ہوگا، اور اگر وہ صدقہ باقی رکھے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے چلو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا میری طرف سے سبحان اللہ، اللہ قبول کرے، اور وہ تقاضا نہیں کرے یعنی چھوڑ دے تو پھر ٹھیک ہے، تو اب وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ سے یہ ہمارے مدنی احتیاط باکس کے ملک بھر سے تقریباً 1200 اسلامی بھائی جو ہے یہ 3 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ رونق لگائی بھی انہوں نے۔
1200 مرتبہ مرحبا
مرحبا۔ تو یہ جی الحمدللہ ان کی مختلف سلسلے تھے سیکھنے سکھانے کے، اور کچھ فرض علوم کے بھی کچھ بیانات اور اس طرح کا کچھ سلسلہ بنا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا ایک ابھی جیسے ہم نے سنا بھی کہ ہمارے ایک ذمہ دار نے ایک دکاندار کو ترغیب دلائی تو انہوں نے 313 روپے جو وہ بڑھا دیے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ الحمدللہ یوں تو ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول یہ باکسز جو ہے اس سے فائدہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، لیکن کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ جو اگر 50 روپے ڈالتے ہیں تو 100 روپے کر دیں، کوئی 100 روپے ڈالتے ہیں تو 200 روپے کر دیں، تو یوں انشاءاللہ الکریم ہمارے اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ایک ہمت مل جائے گی، ان کو بھی حوصلہ بڑھ جائے گا اور دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا، تاکہ یہ جو ہمارے مدارس اور جامعات جو چل رہے ہیں جو مزید ہمیں بڑھانے بھی ہیں تو اس میں معاونت ہو جائے۔ تو ان کا ایک خواہش تھی مجھے بھیجی تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی دعا مل جائے تو یہ کہ اسلامی بھائی اس کو ترغیب میں شامل کر لیں گے، اور یہ دکانداروں کے پاس بھی جا رہے ہیں ہمارے باکس کھولنے والے، تو آگے رمضان شریف بھی ہے اور لاکھوں تاجروں سے ملتے بھی ہیں مہینے میں، تو اگر آپ ان کی بھی کوئی تربیت فرمائیں کہ یہ بھی اور مزید کوشش جاری رکھیں۔
ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور مدنی باکس رکھنے کے فوائد میں سے ایک آپ نے ابھی ویڈیو کلپ چلایا بھی، دیکھا بھی ناظرین نے کہ اس بہانے وہ باکس لگا ہوا، اس بہانے آدمی ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ اب ہے تو اب یہ لینے آئیں گے تو خالی خالی دکھا دوں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، تو اس بہانے بندہ کچھ نہ کچھ ڈالے گا، اور ظاہر یہ اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہی ہے، اور جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ہر چیز میں اب تو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چندے میں کٹوتی ہو رہی ہے، مشکل ہی ہے یعنی کہ ہر چیز کا دام زیادہ دیں گے، روٹی بھی 20-25 روپے کی ہو گئی ہے تو یعنی کہ ہر چیز کا دام زیادہ دیں گے بھائی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، جی ہاں دال بھی مہنگی ہو گئی ہے نا، ہر چیز تو مہنگی خریدیں گے، اور چونکہ یہ مہنگی ہو گئی اس لیے چلتے میں کٹوتی کہ یار وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اور یوں ہو گیا کاروبار اور پیسے پھنس گئے، تو یہ اب کٹوتی کہیں نہیں کرنی، نہ کھانے میں کرنی ہے، نہ پینے میں کرنی ہے، نہ پہننے میں کرنی ہے، کٹوتی کرنی ہے تو رائے خدا کے اندر خرچ کرنے میں کرنی ہے، کیسے اب کیسے آدمی ہو یار، یعنی کہ یہ جس یعنی جو جنت آپ خرید رہے ہیں اس میں آپ کٹوتی کر رہے ہیں، اور جو دنیا خرید رہے ہیں اس میں آپ کوئی کٹوتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے مطلب جنت خریدنے میں زیادہ مطلب توجہ دینی چاہیے کہ یہ رائے خدا میں دینا وہ ہے کہ یہ اس وقت کام آئے گا جس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہوگی، یعنی یہ قبر میں جا کر یہ کام آئے گا آپ کو کہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کو نیکیوں کی حاجت پڑے گی، تو اس لیے ضرور مطلب بڑھا دینا چاہیے، جوں جوں مہنگائی بڑھے نا چیزوں کی تو چندہ بھی بڑھا دینا چاہیے، فنڈ بھی بڑھا دینا چاہیے کہ بھائی فلاں چیز پر سمجھے وہ 25% دام بڑھ گیا تو آپ بھی اپنے چندے پر 25% بڑھا دیں، کہ اگر 100 روپے ڈالتے تھے تو 125 ڈال دیں، اب اگر ڈیڑھا ہو گیا 50% بڑھ گیا تو بھائی 50% چندہ بڑھا دیں، ہم یہ کریں نا اس کو بھی لے کے چلے نا، کہ تو اب یہ کہ دعوت اسلامی کے جو کام ہے تو اس میں تو اخراجات بڑھ گئے نا، جو چیزیں مطلب پہلے دعوت اسلامی لیتی تھی وہ جس دام کی بھی تھی اب ظاہر ہے اس کو زیادہ دینا پڑتا ہے، اجیروں کو اجرت بھی زیادہ تنخواہیں زیادہ، ہر چیز میں اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ مہربانی کر کے مدنی احتیاط باکس رکھیں بھی اور اس کو خوب بھریں، دل کھول کر بھریں، انشاءاللہ آپ کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے گا. یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو اپنی دکان میں، اپنے گھر میں اور مدنی احتیاط باکس رکھے اور اس میں جو کچھ ڈالتا ہے وہ ڈالے، اس میں اضافہ کرے، دوسروں کو اس کی ترغیب دلائے اور اس کے لیے تیار کرے، اور جو بھی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو اسلامی بہنیں بھی اس کے لیے اپنے محارم پر کوششیں کرتی ہیں اور اپنے گھروں میں مدنی احتیاط باکس رکھتی ہیں، رکھواتی ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو مرنے سے پہلے پہلے معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھانا، اور جب دنیا سے رخصت کا وقت آئے اس وقت انہیں معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنے قدموں پر نثار ہونے کا موقع عطا فرمائیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار کا کلمہ پڑھ کر ایمان و عافیت کے ساتھ موت مل جائے. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ یہ ملک بھر سے مختلف پوسٹر بھی لے کر آئے، بہت سارا ایصال ثواب بھی انہوں نے ہمیں بھی لکھ کر بھی بھیجا ہے، اور خاص کر ایک بات جو یہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ کئی ایک نے ان کو دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کراچی جا رہے ہیں تو فیضان مدینہ میں دعا کرانا، تو یہ بھی کچھ ان کی عرض تھی، میں نے کہا پہنچا دوں.
یہ بھی کان میں لپک کر جو کہہ رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں چار صدقہ باکس ہیں.
اللہ
نے کہا اب امی کا الگ ہے تو فلاں کا الگ ہے، تو اس طرح مطلب یہ ہے
ماشاء اللہ
جوش میں آ کر یہ کہہ رہے تھے.
کیا
حسن رضا نے چار مدنی باکس آپ کے گھر میں، تین چار
چار
چار یار کی گھریلو بڑی
گھریلو صدقہ باکس
باہر والی ہے، گھریلو صدقہ باکس.
جی جی ماشاء اللہ
مجھے بھی آج پتا چلا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب انشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے ترغیب لیں گے اور اپنے گھر میں امی کا الگ ہو تو اپی کا الگ ہو تو بھیا کا الگ ہو، تو یوں سب کے الگ الگ، جو بالغان ہیں ان کے، نابالغ کے نہیں، بالغان کے الگ الگ باکسوں، اور ان سب باکسوں میں نابالغ کے ہاتھوں سے ڈلوائیں تاکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنے اور سخاوت اس کے اندر پیدا ہو. ماشاء اللہ
کیا بات، کیا بات ہے حسن.
حسن رضا بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ باکس میں ڈالتے ہیں،
کیا بات.
امی وغیرہ ڈلواتی ہیں نا، ماشاء اللہ. ہاں ہاں امی دیتی ہے تو اب ڈال دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
مرحبا مرحبا مرحبا
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ترکی میں 40 سیکنڈ تک زلزلہ آیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بلڈنگیں گر گئی، شہادتیں بھی ہوئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور جب عبدالحبیب بھائی نے ترکی جانے کے لیے آپ سے مشورہ کیا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال تھا؟ آپ نے کیا سوچ کر عبدالحبیب بھائی کو اسی وقت جانے کا کہا؟ جواب ارشاد فرما دے اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
اللہ 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 پاک ترکیہ والوں پر، شام والوں پر، شام میں بھی زلزلہ اور تباہی مچی ہے لیکن ترکیہ میں زیادہ مچی ہے. آخری فگر 15,000 تک تو یاد پڑتا ہے مجھے، معلوم ہوا تھا کہ ادھر اموات ہوئی ہیں. تو اللہ پاک سب مسلمانوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے سوگ باروں کو صبر دے. ہم خالی باتیں کر سکتے ہیں، برف برس رہی ہے، آسمان سے برف برس رہی ہے، برفانی ہوائیں چل رہی ہیں، برف باری ہو رہی ہے، برف کی جمی ہوئی ہے، عمارتیں ڈھہی پڑی ہیں، اندر بندے دبے پڑے ہیں. اب جو زندہ بچا وہ جو باہر کھلی فضا میں پڑا ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس غریب پر کیا گزر رہی ہوگی. تو یہ بڑی ہے تو آزمائش. خیر تو وہ حاجی عبدالحبیب نے مشورہ کیا تو میں نے کہا یار میرا بس چلے تو میں تم کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاؤں، یہ موقع ہے اپنے آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کا، بالکل جانا چاہیے. میں نے کہا میں نے 100% ان کو مشورہ دیا تو یہ فوراً بولا ٹھیک ہے میں آپ راتوں رات تیاری کرتا ہوں. تو یوں ماشاءاللہ وہ نکل گئے اور اپنا حصہ انہوں نے لیا. ہم سب کو جتنا ہو سکے، اب میں ذرا خود تو جا نہیں سکتا، جانے جیسا ہوں نہیں، تو اب جو جا سکتا ہے اس کو حوصلہ افزائی اور پیٹ تھپک کر آگے بڑھا دینا، اپنا کام یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد دینی اور دنیاوی سبق یاد کرنے سے سبق یاد نہیں ہوتا، کیا یہ درست بات ہے؟
عصر کے بعد ریسٹ کا ہوتا ہے، پڑھائی جو سارا دن پڑھائی کرتا ہے اس کے لیے، تو ہم یہ کہ سبق بالکل یاد نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے. مفتی صاحب کو زیادہ تجربہ ہوگا اس کا.
ایسا تو نہیں ہے، اتنا ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت اس طرح کی تحریر کا کام عصر کے بعد عام طور پہ نہیں فرمایا کرتے تھے، ورنہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت پڑھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ چلتے چلتے ان سے عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے، اسلاف میں سے بڑی تعداد ہے جن کا تقریباً وقت پڑھتے پڑھتے ہی گزرتا تھا، عصر کے بعد کا کوئی ایسا ان کا معاملہ ہوا نہیں کرتا تھا. البتہ یہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ ریسٹ کا وقت ہوتا ہے، ایک آرام کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض کا ہے اس طرح کہ وہ عصر کے بعد نہیں کرتے تھے اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی.
ریسٹ سے مراد وہ سونا نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کا، جیسے عوام سے ملاقات، علماء جو ہوتے ہیں مشائخ ہوتے ہیں، عصر کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ان کا وقت وہی ہوتا ہے کہ عصر کے بعد ملاقات، عصر تا مغرب. تو جو تحریری کام اگر ہے یا مطالعہ کام ہے تو اس وقت موقف، اور عوامی ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ، لیکن کچھ نہ کچھ کام لیکن فالتو نہیں ہوتے. جو مصروف شخصیات، علمی شخصیات جو ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس فارغ وقت ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ان کے کام لگے ہی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر 40 دن تک لالٹین یا بلب جلایا جاتا ہے. اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مردے کی لاش کو کچھ جانور نکال کر لیتے ہیں یا اس کی قبر کے ساتھ چھیڑتے ہیں، تو اس لیے یہ لالٹین یا بتی جلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مطلب بتی لالٹین کی روشنی جانور کو راستہ دکھا دے گی الٹا، کہاں یہاں قبر بنی ہوئی ہے، یہاں چلنا ہے اپنے کو. ہاں اگر واقعی سے خطرات ہیں تو بندے لالٹین لے کے بیٹھ جائیں، اور کیا، ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھ لیں، وہ جانور لینے آئے تو پھر. تو یہ مطلب عوامی توہمات اس کو کہتے ہیں، وہم، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک حفاظت کرتا ہے، اصل تو وہ اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا ہم نے، اب یہ ہے اس کے اعمال ہیں. اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ بچے گا، ورنہ قبر میں سانپ بچھو اگر کسی کو عذاب کے آ گئے معاذ اللہ، تو اس پر لالٹین کیا کرے گی، کیا کرے گا بلب، اور اس بلب کا اندر تو اجالا پہنچنے سے رہا، اندر کسی نے اگر لائن فٹ کر بھی دی، فٹنگ کر دی اور بتی جلا بھی دی، تب بھی وہ بلب قبر کا اندھیرا دور نہیں کر سکے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب چلو ہم لائٹ لگا دیں گے تو کب تک رہے گا، اور بلب کیسے پتا چلے گا فیوز ہو گیا ہے، جب فیوز ہو گیا تو، اور فوراً فیوز ہو گیا تو کیا کرو گے. تو یوں مطلب یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، یہ اس کو کام آئے گی، اس والے ثواب کیا جائے وہ اس کو کام آئے گا، اس کے لیے خیر خیرات کی جائے اس سال ثواب کی نیت سے، کھانا کھلایا جائے، کپڑے پہنائے جائیں، کتابیں طلباء کرام کو دی جائیں، کسی طالب علم کا پورا خرچہ اٹھا کر درس نظامی تک اس کو پڑھایا جائے، اور اس سال ثواب کی نیت کر لی جائے. اس طرح کے کارے خیر کریں گے ہم تو اس کو فائدہ ہوگا میت کو، نہ کہ میری تیری لالٹین اور یہ بلبیا جو ہے یہ قبر میں کچھ کام آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله على
محمد.
چھوٹے بچے کی قبر میں کے پاس دیکھا جاتا ہے کہ لال مرچیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نیولا وغیرہ یہ بعض اوقات جو گھستے ہیں تو وہ بچ جائیں، اس طرح کا کچھ بتاتے ہیں.
کبھی دیکھا نہیں یار، ہم نے تو بچوں کی تدفین کی ہے نا، قبرستانوں میں بچے دفن کیے ہیں، دیکھے ہیں، گئے ہیں، کبھی لال مرچ میں نے آج تک میں بڈھا ہو گیا دیکھی نہیں ہے. خدا بہتر جانے کوئی رکھتا اور اس کو اتنی تحقیق ہو کہ یہاں قریب میں نیولا ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ لال مرچی دیکھ کر نیولا جو ہے نا الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو علماء کے مشورے سے ترکیب بنا لے، ورنہ لال مرچیں کسی غریب کو عیسیٰ علیہ السلام کی نیت سے دے دے تو اس کے پیٹ میں جائیں گی تو ثواب ملے گا. یا کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہو کہ وہاں نیولے پائے جاتے ہوں اور وہ قبروں میں چلے بھی جاتے ہوں اور لال مرچ سے وہ دور رہتے ہوں، تو ایسی صورت ہو تو پھر یہ کہ وہ لال مرچیں وہاں رکھتا ہے یا پسی بھی چھڑکتا ہے اور یہ ایک صحیح مقصد اس کا اگر یہ پاتا ہے تو ڈالتے ہیں. اب ویسے ہی ایک قیاس سے ساری دنیا میں مطلب لال مرچیں، کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، تو میں تو کئی قبرستان میں گیا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ اگر کہیں ہو تو ٹھیک ہے مرچیں رکھے.
ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا نا کہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر ایسا ہے کہ وہاں قبرستان میں یہ نیولے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر نرم قبر ہوتی ہے تو اس میں یہ سوراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے قبر کے اندر یہ، تو اس لیے وہ قریب قریب بازوں کا جھاڑی رکھ دیتے ہیں، یہ سرہانے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سرہانہ ہوتا ہے یا پائنتی ہوتی ہے اس کی طرف سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ جھاڑی وغیرہ کو رکھ دیتے ہیں کانٹے دار جب تک وہ قبر تازہ ہوتی ہے کچھ ٹائم تک اس وقت تک کے لیے، یا اس طرح لال مرچی چھڑک دیتے ہیں. لیکن یہ ہر مقام پر نہیں ہے، بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے اور شاید اس کی وجہ یہی ہوگی کہ وہاں پر نیولے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں.
اب وہ جیسے صورت ہوگی، میں نے پہلی بار یہ پہلے سنا ہوگا، بھول گیا ہوں میں، تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ ہماری طرف نہیں ہوں گے، یہ کراچی شہر میں شاید کہیں نہیں ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے. اس کا ایک حل یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں نا، سیمنٹ نہ صحیح کوئی سے بھی پتھر، اگر پتھر قبر پر چاروں طرف یعنی جس طرح یہ ڈھلان کی طرح اس کو پتھر اس طرح جڑ دیے جائیں تب بھی شاید یہ نیولا اندر گھس نہیں سکے گا. کوئی بھی ایسی ٹیکنک کی جائے، جائز ٹیکنک، کہ جس سے وہ بچے کی وہ لاش کو باہر کے جانور نہ کھا سکیں، اندر تو بچے کی لاش بھی گڑے گی، سلے گی، کیڑے کھائیں گے. اب اس کا تو کوئی ذرا ہمارے پاس حل ہی نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت خضر علیہ السلام کیا آب حیات پینے کی وجہ سے زندہ ہیں؟
یہ اس طرح کی واقعات تو ہیں کہ اپنے حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کو جب معلومات ہوئی تو آب حیات کا چشمہ تلاشنے کے لیے سفر اختیار کیا تھا اور ایک جگہ پر پہنچ گئے تھے. وہاں پر تو حضرت خضر علیہ السلام وہ آب حیات پینے میں کامیابی حاصل کی انہوں نے، لیکن سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ یہ اس کو آب حیات نہ پی سکے. تو یہ اس طرح کی حکایات تو ہیں. اپنے عجائب القرآن میں ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورت کا کیا اپنے ماموں اور چچا سے پردہ ہے؟
سوتیلے اور دودھ کے رشتے کے اور سگے چچا ماموں سے پردہ نہیں ہے. سگے چچا ماموں, دودھ کے رشتے کے چچا ماموں اور سوتیلے چچا ماموں سے عورت کا پردہ نہیں ہے. پیارے کو انکل بولتے ہیں آج کل, ان انکل سے پردہ ہے جو واقعی چچا یعنی کہ سگے باپ کا سگا بھائی ہے, منہ بولا نہیں, اور یا ماں کا سگا بھائی ہے منہ بولا نہیں, اور خالہ زاد ماموزاد والا نہیں, ہاں سگا بھائی ایک ہی ماں کا جیسے بیٹا سمجھ لو, ہے نا. تو سگے چچا اور سگے ماموں سے پردہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی طرح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہم مارے گارے فی عزبی و شعبان و بلکن رمضان عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی اور مزہ. دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے عالم میں بھی دیکھو کیسا دور جایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا اللہ پاک آج ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی ہے, یا اللہ پاک قبول فرما. آمین.
مدینہ ریگل چوک میں شوبائز کی طالبہ ہو. پیارے میرے سنت یہ ارشاد فرما دیجئے, قرآن پاک پر پین یا پینسل سے گھیرے نشانات لگانا کیسا ہے؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے پیارے پیارے دل ربا انداز مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے, اور ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کو حج نصیب کرے, میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے, اور یہ سعادت بار بار عطا فرمائے. ماشاءاللہ پیاری پیاری بچی میزاب رحمت نے سوال کیا کہ قرآن کریم پر پینسل یا پین سے نشان لگا سکتے ہیں, یعنی اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے, یعنی وہ قرآن شریف جو چھپا ہوا ہے وہ اپنی امی نے دلایا ہے, ابو نے دلایا ہے اور پتہ ہے, اجازت بھی ہے, تو ضرورتاً نشان لگا سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ مدرسے کا ہے یا کسی اور کا ہے یا وقف کا ہے تو اب اس پر نشان نہیں لگا سکتے. اگر وقف کا قرآن کریم جیسے لوگ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس میں قاری صاحب یا باجی اجازت نہیں دے سکتے نشان لگانے کی. اگر یہ اجازت دیں گے تبھی اجازت ویلڈ نہیں ہوگی, نہیں مانی جائے گی, تو اس میں نشان نہیں لگانے. ہاں کوئی مور کا پر رکھتے ہیں خوبصورت ہوتا ہے ایسی چیز, یا کوئی نالے پاک کا نقش ہے مثلا, کوئی بھی ایسی چیز جو کاغذ کا پرزا ہے وہ ضرورتاً اس صفحے کو رکھنے کے لیے اس میں رکھا جائے. ڈوری ویسے ہوتی ہے قرآن کریم, تو وہ ڈوری اس صفحے کو یاد رکھنے کے لیے وہ رکھی جا سکتی ہے. صفحہ موڑ بھی نہیں سکتے کسی اور کا وقف وغیرہ کا قرآن کریم ہے, صفحہ موڑیں گے تو اس میں یہ ایک عیب پیدا ہو جائے گا, وہ مڑ مڑ کے ایک نشان پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، اپنا ذاتی ہے تو اس میں کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم مزارات کی زیارت کے لیے گئے تھے، محلے میں ہمیں کسی نے پیسے دیے کہ داتا صاحب کے مزار پر لنگر کر دینا، ہم نے وہ لنگر بابا فرید کے مزار پر کر دیا، کیا ہمارا ایسا کرنا درست تھا؟
اب اگر داتا صاحب کے مزار کی قید لگائی تھی، ایک تو کہو کہ حضور داتا حضور کا لنگر کر دینا، نیاز کر دینا، تو یہ تو ہو سکتا ہے اس میں گنجائش نکلے. اب داتا حضور کے مزار پر لنگر کرنا تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہیں کیا جائے گا، پاک پتن شریف میں اگر کیا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایصال ثواب کا مقصد تو پورا ہو رہا ہے کہ داتا صاحب کو ایصال ثواب کہیں بھی کر دیا، لیکن انہوں نے قید اگر لگائی ہے کہ وہیں کے فقراء کو یا زائرین کو کھلایا جائے.
اصل میں وہ جو منت وغیرہ ہوتی ہے اس کے احکام تو الگ ہوتے ہیں کہ وہ مزار کے ساتھ کہ مخصوص مزار ہی پر اسی پر کرنا ہو، یہ لازم نہیں ہوتا، کسی اور جگہ کے فقراء کو کھلا دیا تو بھی جائز ہوگا. لیکن یہاں پہ وہ صورت نہیں ہے، یہاں تو اس نے باقاعدہ دیے ہی اس لیے کہ آپ جا کے اس داتا صاحب کے مزار پر خرچ کریں، تو پھر تو وہیں خرچ کرنے تھے، ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کے خرچ کرتے. کوئی گیارہویں کے لیے دیتا تو بارہویں میں اجازت نہیں تھی، خاص بارہویں کے لیے دیتا تو گیارہویں میں اجازت نہیں تھی. تو جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور اس پر ان کو تاوان دینا پڑے گا اس شخص کو.
کسی نے اگر آپ سے کہا کہ داتا حضور کے مزار پر لنگر تقسیم کر دینا اور رقم دی، اور آپ نے کر دی پاک پتن شریف میں لنگر، تو جو کچھ یہ کیا آپ نے غلط کیا، اور جیب سے یہ سارا نقصان جو ہے پیمنٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جس نے آپ کو پیسے دیے ان کو لوٹانا پڑے گا، یا ان کو آپ بتا دیں کہ میں نے یہ کر لیا. اگر وہ باقی رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ آپ کو مطلب جیب سے پیسے دینے ہوں گے. اب یہ بھی اس سے پھر بات کر لیں کہ یہ پیسے میں آپ کو دے دوں، کیونکہ آپ نے ان کے پیسے تو فنا کر دیے نا، ختم کر دیے، تو آپ ان کو مطلب یہ کہ یہ پیسے آپ لے لو، یا آپ بولو تو اب میں داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے میری تو وہاں خرچ کر دوں گا، تو اس طرح کی کوئی یعنی کہ ترکیب کر لی جائے. اب جیسے کسی نے کہا مدینہ شریف کے کبوتروں کو دانے ڈال دینا، تو آپ بولو کہ بغداد شریف کے کبوتروں کو کھلا دوں، یا اجمیر شریف کے کبوتروں کو کھلا دوں، یا مکہ پاک کے کبوتروں کو کھلا دوں، تو یہ نہ کریں، بلکہ مدینہ پاک کے کبوتر کی اگر انہوں نے صراحت کی ہے صاف الفاظ میں کہا مدینہ کے کبوتروں کو، تو مدینہ کے کبوتروں کو ہی کھلانے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے کہ سید زادے کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بیوی سید زادی نہیں ہے، تو کیا ان کو زکات دے سکتے ہیں؟
اگر زوجہ سیدہ نہیں ہے کسی کی، اور صرف اس کے نکاح میں سید کے آنے سے اگر وہ زکات کی حقدار بنتی ہے، تو اس کی زندہ تھے جب سید صاحب تب بھی دے سکتے تھے، اگر وہ حقدار تھی تو غیر سیدہ انتقال کے بعد بھی دے سکتے ہیں، حقدار ہونا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مدنی چینل کو برکت کی نیت سے میوٹ کر کے لگانا گھر پر کیا درست ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا رہے گا؟ یہ کہیں بجلی کا اسراف تو نہیں ہوگا اس میں، یا نیت کی وجہ سے مسئلہ بدل جائے گا؟
نہیں، حصول برکت کے لیے مدنی چینل پر ہر وقت ایسی صورت تو ہوتی نہیں ہے کہ بھائی قرآن کی آیتیں دکھائی جا رہی ہیں، آپ یہ تصور کر لیں کہ میں نے فریم لگائی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. بندے دکھائے جاتے ہیں، اور بندے کا بابرکت ہونا اس کی تصویر کا یا اس کے عکس کا، یہ تو ضروری نہیں ہے. تو اگر میوٹ کر کے اس لیے لگایا کہ کوئی مطلب نہیں کہ اس کو دیکھ دیکھ کر بھی کچھ سیکھ رہا ہے، جیسے کہ وہ اشارے کی زبانوں میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو ڈیف ہیں وہ سن تو نہیں سکتے، تو وہ اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہاں ایک ضرورت ہے. صرف برکت کے لیے میوٹ کر کے لگا دینا یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ درست ہے. اس طرح تو ہو سکتا ہے واقعی ضیاء کے اندر آ جائے بغیر کسی وجہ کے لگانا.
ہے جیسے عالم کی زیارت کی فضیلت ہے، تو عالم کی زیارت کی فضیلت برائے راست دینے کے لائیو عالم کو دیکھیں گے نا، لائیو بھی اسکرین پر ہی آتا ہے آج کل، تو یعنی کہ بغیر اسکرین کے نا سمجھو کہ روبرو عالم کی زیارت کریں گے، وہ بھی تعظیم کی نیت سے کریں گے، تو یہ عبادت ہے. اسکرین پر اگر عالم کی زیارت کریں گے، عالم کو دیکھیں گے، تو اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو حدیث پاک میں ثواب بیان کیا گیا عالم کی زیارت کا، یہ بھی ذہن میں رکھے گا. اسکرین اسکرین ہے. تو اس لیے میوٹ کر کے اس کو مدری چینل کو اپنے برکت کے لیے لگائے رکھنا، جاری رکھنا یا اس کو آن رکھنا یہ درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسراف میں آ جائے.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک سوال ہے. افضال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا روزانہ صدقہ کرنا چاہیے یا ہفتہ وار کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا؟
ہفتہ وار کی قید تو نہیں ہے، روزانہ روزانہ کرے، ہر وقت کرے صدقہ آدمی، جس سے بن پڑے گا. ابھی ذہن میں آیا تو ابھی نکال دے، کیونکہ وہ نکالنا جو ہے نا مال، یہ آ نکلتی ہے ساتھ میں، تو یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ آپ کو مطلب یہ نہیں کہ آپ لباس پہن کر واش روم تشریف لے گئے اور فوراً باہر آئے، خادم کو آواز دی، ہاتھ میں جبا جو پہنا ہوا تھا وہ ہاتھ میں تھا، بولا یہ فلاں کو دے آئیے. پھر جب آپ فارغ ہو کر نکلے تو خادم نے ہنس کیا کہ حضور وہ ایسی جلدی بھی کیا تھی آپ گئے اور پلٹ کے آ گئے. بولا میرے دل میں اندر گیا نا تو ایک دم آیا کہ یہ جبا جو یہ فلاں کو میں ثواب کے لیے دے دوں رائے خدا میں. تو اس لیے میں نیک کام تھا، میں نے کہا جلدی کی کیسا نہ ہو کہ میرا دل کہیں بدل جائے، بعد میں نیت تبدیل ہو جائے کہ اب نہیں دیتے بعد میں دیکھیں گے، ہو جاتا ہے ایسا. تو اس لیے وہ رائے خدا میں دینا تو جلدی جلدی چاہیے. اب جمعے کو 70 نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی 70 نیکی، تو اب آپ کو یار آج جمعے رات ہے آج نہیں دیتے، کل جمعے کو دیں گے 70 نیکیاں ہیں. تو اس کے لیے 70 نیکیوں کی خاطر جمعے رات کی نیکی کو روکنا یہ بھی نہیں مناسب، کیونکہ وہ زندگی کا ویسے بھی کیا بھروسہ ہے. اور اگر زکات فرض ہے تو اور فرض ہو چکی، اب تو ایک سیکنڈ بھی بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتے. نہ کہ لوگ جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں زکات، یہ عام طور پہ لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. چاہے رجب کی پہلی تاریخ ہو چاہے محرم شریف کی پہلی تاریخ کو زکات فرض ہوئی اور اس پہ شرائط پائے گئے اور سال اس پر گزرا، تو اب محرم کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا، نے اتنا مال، اتنی رقم مال تجارت وغیرہ اس کے بعد تھا کہ جو نصاب میں ہے، اب اس پر سال پورا گزرا اور زکات کے شرائط موجود ہیں، ہے نا، تو اس صورت میں محرم شریف کی سمجھو کہ صبح 10 بجے یہ صاحب نصاب ہوا تھا، تو جس اب محرم جو ایک سال گزرا، پہلی محرم کو صبح 10 بجے یہ زکات اس پر فرض ہوئی. جتنے گھنٹے جتنے منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا، پورا سال گزر کر اسی گھنٹے اسی منٹ پر اس پر زکات فرض ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لوگ رمضان کو نکالتے ہیں، تو رمضان کو نکالنے میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے ایڈوانس میں نکال دیں، محرم شریف کا انتظار نہیں کرتے، بہت دیر ہے ابھی، رمضان شریف آ رہا ہے، زکات نکال دیں ایڈریس پہ، پھر جب محرم شریف آئے گا تو اب اگر وہ کچھ پھر بھی زکات کے شرائط باقی ہیں، پائے گئے مال باقی ہے، اور تو اب یہ کہ جو بقیہ پھر بھی محرم شریف کی جب وہ تاریخ آئے گی تو فرض تو رہے گی، تو وہ بھی دے دیں، وہ بھی رمضان شریف سے بعد بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، رمضان شریف سے پہلے بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، زکات ایڈوانس میں دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے، لیکن لوگ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں فرض ہوتی ہے، تو صرف رمضان میں زکات فرض نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور آپ اپنے نام کے ساتھ ضیائی کیوں لگاتے ہیں؟ یہ
آپ بتا دیجئے، سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا.
تو سوال تو آپ سے کیا رہا ہوں،
سنا تو آپ کی زبان سے میں نے، تو اپنی مبارک زبان سے جواب بھی دے دیں، میں اجازت دیتا ہوں آپ کو، دے دیجیے. یعنی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ خالی سوال برائے سوال ہوتے ہیں، جن کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے. یار یہ کس کو نہیں پتا ہوگا کہ ضیائی کیوں کہتے ہیں، قادری کیوں کہتے ہیں. اب ایسا کوئی اگر کسی جنگل سے یا پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر آیا ہے تو مدنی چینل بھی اس کو دیکھنا نصیب ہو، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے.
حضور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال
پوچھو. مدینہ شیخ الفضیلت، شیخ الفضیلت شیخ العرب والعجم سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، میرے وہ آقا ہے، نعمت ہے، تو اس لیے وہ ضیائی ہوں میں، لیکن عام طور پر میں ضیائی لکھتا نہیں ہوں، یہ مدنی چینل یا سوشل میڈیا والوں کی مرضی ہے. میں مشہور جو ہوں نا، الیاس قادری سے مشہور ہوں. اب اگر کوئی کہے گا الیاس ضیائی، الیاس ضیائی، تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ہوگا، سمجھے. یہ اس لیے کہ جس نام سے جس کو ایک مشہور ہو نا، انسب یہی ہوتا ہے کہ اسی نام سے اس کو پکارا جائے. یہ ایک مناسب یہی ہے، جیسے ہم امام احمد رضا خان کو اعلی حضرت بولتے ہیں تو بعض وقت کوئی مجھے بھی اعلی حضرت بول دیتے ہیں تو میں مسکراتا ہوں کہ ابھی بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے، ورنہ اعلی حضرت ہمارے یہاں کی فکس ہے، اعلی حضرت کے معنی کہ بڑے حضرت، تب کوئی عمر کے حساب سے کوئی بزرگ ہے یا بوڑھا ہے اس کو کوئی اعلی حضرت بولتا ہے، شرن تو کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی، لیکن یوں مزہ نہیں آتا کہ یار ایک ہی اعلی حضرت جمے. میرے بیٹے حاجی عبید رضا کا نام تھا احمد رضا، میں نے نام تو لے رکھا تھا احمد، پکارنے کے لیے رکھا تھا رضا. پھر جب یہ اٹھان لینی شروع کی نا انہوں نے، تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اب ایک احمد رضا تو ہیں الحمدللہ ہمارے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہرت ہے، اب ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کی برکت سے یہ بھی مشہور ہو جائیں، تو پھر لوگ کنفیوز ہوتے رہیں گے کون سے احمد رضا، الیاس قادری کے بیٹے احمد رضا یا وہ بریلی شریف والے احمد رضا. تو میں نے کہا یار یہ دو ہی نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی صحیح احمد رضا. تو میں نے وہ احمد نام تو باقی رکھا لیکن وہ عبید رضا کر دیا، نے رضا کا بہت چھوٹا سا غلام، عبد کی تصغیر ہے عبید، تو یوں مطلب میں نے عبید رضا کہ ہم لوگ غلام اور چھوٹے غلام ہیں اعلی حضرت کے، بڑے بھی نہیں ہے، تو یوں یہ عبید رضا مشہور ہوئے، یہ مشہور کیا ہے تاکہ وہ احمد رضا والے جو مغالطہ پیدا نہ ہو لوگوں کو. یہ میری یہ نیت وہ بہت سو پتا ہوگی، پہلے میں نے یہ بیان کیا بھی ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ضیاء
پیر یہ میں نے درخواست برسوں کے ڈالی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے کہ یہ، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، مطلب ضیائی ہوں تو صحیح، رضوی بھی ہوں، لیکن بس یہ کہ میری جو اب میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، اب وہ ذرا دنیا دیکھی والی ہے تو یوں تجربہ ہو جاتا آدمی کو. اب یہ ہر ایک کو یا نوجوانوں کو اتنا تجربہ ہوتا نہیں تو یار یا بوڑھا ہو گیا یہ بولتا ہے صحیح ہے جیائی ہے نا یار ڈال دو. اب یہ جیائی لکھیں وہ رضوی لکھیں یہ رضوی اور جیائی کو ڈھونڈتے رہیں گے اور قادری بیچارہ بیٹھا رہ جائے گا. بعض لوگ مجھے الیاس اتاری بولتے ہیں ان کی مرضی ہے الیاس قادری اتاری. اب مرضی ہے سارے کا میں اتاری تو ہوں ہی نہیں نا میں اتار ہوں تو اتاری کیسے ہو جاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ضیا پیر و مرشد میرے رہنما
پاک و ہند کے متعدد دیہاتوں کے رہنے والے لوگ پرانے اور سوکھے درختوں کے قریب جانے سے اجتناب برتتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان درختوں پر جنوں اور بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ان درختوں کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی چڑیل یا جن کا سایہ ان پہ نہ پڑ جائے. اور پاکستان میں بیری کا درخت جنات کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت تو بیری کے درخت کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے ورنہ جن یا چڑیل چمڑ جائے گی. یہ درختوں اور جنات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ جن اور بھوت میں کیا فرق ہے اور یہ جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے. پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت کیا افسانہ.
اللہ اکبر. اب یہ کہ عوام تو عوام ہے وہ جدھر چلی ادھر سیدھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف درختوں سے تعلق نہیں ہے جنات گھروں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں گوشت فروشوں کے کپڑوں سے لپٹے رہتے ہیں یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا عرض کر رہا ہوں اور لٹکتے رہتے ہیں گوشت خروش کے کپڑوں سے. تو ہر جن وہ نہیں ہوتا حملہ نہیں کرتا ہر جن تکلیف نہیں دیتا ہر جن اتنا پاورفل نہیں ہوتا. اب کپڑوں سے لٹکنے والا ہوا کتنا سا اتنے ہوں گے سمجھے تو کیا تکلیف دیں گے. تو ہر جن شرارتی نہیں ہوتا جو تکلیف دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں دسترخوانوں پہ آ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں سمجھے اور پاک جن بھی ہوتے ہیں. پاک مانے مسلمان ناپاک مانے غیر مسلم ناپاک جن بولتے ہیں نا تو یہ غیر مسلم. تو یہ مطلب صرف درختوں میں بھی رہتے ہوں گے درختوں ہی پر یا پرانے درختوں سے اس کا کوئی تعلق یہ لوگوں کے توہمات یعنی وہمات ہیں. وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ سنا تو یہی ہے یعنی کہا گیا ہے کہ بیری کا درخت تو وہاں لگتا ہے کہ جہاں مطلب کوئی بزرگ یا ولی اللہ کی نسبت ہو اس جگہ کو تو وہاں بیری کا درخت اگتا ہے. اب بیری کے پتے ابھی آ رہے ہیں شب برات دیکھو فیضان مدینہ اخبار بکیں گے. سات پتے بیری کے پانی میں ابال لو ہے نا اور اس کو پھر دوسرا پانی ملا کر اس سے غسل کر دو تو سارا سال جادو سے حفاظت. اچھا بیری کے پتوں سے میت نہلائی جاتی ہے. جنات والے اور خبیصوں والے اور چڑیلوں والے پتوں کا کام کیا یار یہ تو برکتوں والے پتے ہیں اور بیری کا درخت تو برکتوں والا ہے. یہ لوگوں کی بس طرح طرح کی باتیں. یہ درخت کا تو اتنا مشہور ہم نے بہت پہلے ایک قصہ سنا تھا مجھے لگتا تو من گھڑت ہے لیکن یہ کہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا شاید دل مضبوط ہونا چاہیے ایسا کچھ ہے نہیں. درختوں سے اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن یا ہر درخت کے ساتھ یا درخت ہی کے ساتھ جن کا کوئی کانسیپٹ یعنی کنیکشن ہے کانٹیکٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ لڑکوں میں آپس میں شرط لگی قبرستان کے قریب کہ اس قبرستان میں جو وہ درخت ادھر جو ہے نا اس میں جن رہتا ہے کوئی مرد کا بچہ وہاں جا کر کیل گاڑ کے آ جائے تو میں اتنے دوں گا اتنے دوں گا, کسی مطلب اس طرح کسی نے جوش دلایا تو ایک جو تھا نا وہ تھوڑا آ گیا مطلب باتوں میں, میں جا کے کیل گاڑوں میں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ پہنچا گیا اور رات کے وقت پہنچا اور یہ بہت دور رہے تو درخت میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جا جا بیٹا جا. تو وہ تھوڑی اور کیل لے کر ڈرتا جھجکتا سہما سہما وہاں پہنچا. پہلے سے خوف تو تھا کہ جی دیا رہتا ہے, اب جوش میں آ کر کہہ تو دیا تھا, اب وہ سمجھے بول کے واپس لینا مشکل ہوتا ہے. تو یہ گیا اس درخت کے پیچھے نیچے اور بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے وہ ڈرتے ڈرتے کیل ٹھوکی, کیل تو ٹھوک دی اس نے. اچھا اب یہ کہ وہ رات ساری نکل گئی وہ یہ باہر آیا نہیں, تو دوستوں کو تو رات میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آیا نہیں ہو نہ اس کو جن نے پکڑ لیا ہے. تو اب یہ کہ یہ دوست جب دن ہو گیا تو آئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے تو یہ تو مرا پڑا تھا. اچھا قصہ کیا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ اس نے جو کیل گاڑی نا تو وہ گھبراہٹ میں اپنی قمیض پر کیل گاڑ دی تھی اس نے, اب زمین میں وہ کیل اور قمیض زمین سے لپٹ گئی چپٹ گئی اس کی قمیض, اٹھنے گیا تو یہ جھٹکا آیا اس کو, تو اس کو ایک دم خوف بیٹھا کہ جن نے پکڑ لیا ہے, تو اس کا دل پھٹ گیا اور وہیں وہ مر گیا. تو جن نے اس کو قتل نہیں کیا تھا, وہ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے نفسیاتی اثر کی وجہ سے وہ مارا گیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے مطلب کہ ایسا کچھ ہے نہیں. یہ بابا جی لوگ ہو سکتا بتاتے ہوں کہ پیپل کا پرانا درخت تو نیم کا پرانا درخت تو وہ ویرانے کا درخت جنگل کا درخت اس میں جن رہتا ہے اس پہ ان کا خاندان آباد ہے تو فلاں یہ ہو سکتا ڈراتے ہوں, ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. مسجدوں میں بھی درخت ہوتے ہیں پودے, گھروں میں بھی اپنا تو شجرکاری مہم ہے اپنی, کتنے جن آتا ہے ہمارے درختوں پر ہماری شجرکاری میں, لاکھوں لاکھ شجر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے لگا دیا FGRF نے, کتنے جن پکڑے بھائی یا کتنے جنوں نے ہمارے درختوں پر آ کر لوگوں کو پکڑا, بلکہ ان کی برکت سے ہو سکتا ہے جن بھاگ جاتے ہوں کہ بھائی یہ نیک لوگ لگا رہے ہیں, نیک لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے, اس کی برکت سے تو بلائیں دور ہوتی ہیں نہ کہ آ کر لپٹتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ بھی پہلے جب میں, اب تو عوام میں جانا کم ہوتا ہے, اعتکاف کی دعوت دیتے تھے نا تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو جائے گا مسجد میں بیٹھے بیٹھے, تو میں سمجھاتا تھا کہ یہ جو اتنے روڈوں میں پاگل پھر رہے ہوتے ہیں یہ سب نے اعتکاف کیا ہوتا ہے, یہ اعتکاف کرے گا تو ہی کچھ ہو جائے گا. شیطان بھی ہے نا وہ ایسی آٹیاں مارتا ہے اور بندہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی آٹیوں میں آ جاتا ہے. تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ اہل بیت سے, اولیاء کرام سے اپنی عقیدت کا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بلائیں خود ہی بھاگ جائیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا جن بھوت جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے, تو یہ سب ایک ہی چیز ہے, یوں سمجھ لو, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن کچھ فرق بھی ہے. جن جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے, یہ غائب مخلوق یہ نظر نہیں آتے. اچھا بھوت کے لیے مختلف اس کی باتیں ہیں کہ شرارتی جن جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں, اور حدیث پاک مسلم شریف کی اس میں کہا گیا کہ ولا غول, نہ کہ غول کوئی چیز نہیں ہے. اچھا غول کے لفظی معنی بھوت بنتے ہیں. اچھا اب مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور بھی میں نے مطلب اس کا میری معلومات میں کہ وہ ایک طبقہ ہے غیر مسلموں کا, ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو گناہگار بندہ جو ہوتا ہے تو وہ جب مرتا ہے تو اس کی جو روح اس کا آتما بولتے ہیں یہ لوگ, آتما اوگتے جائش ہے, نفس کی روح جو ہے یہ غلط راہ پر نکل جاتی ہے اور وہ بت بن جاتی ہے اور لوگوں کو ستاتی ہے. یہ غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی علم کی کمی کی وجہ سے پایا جاتا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو مسلمان کی روح عیش میں ہوتی ہے, وہ کسی کو تنگ کرتی نہیں ہے. غیر مسلم کی روح جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, وہ تو جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے. یہ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتی, تو جب آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے تو بھوت بن کر کسی کو ستائے گی کیوں؟ تو یوں مطلب بھوت جو ان مانو کر, تو مطلب یہ کہ وہ جن کو جن بھوت پریت پریت بھی بولتے ہیں, لیکن پریت یہ ہندی لفظ میں وہ محبت کو بولتے ہیں. پریت نہ جانے ریت, یعنی محبت جو ہے نا وہ ریت رواج رسم و رواج نہیں دیکھتی. تو یہ پریت لفظ ہے, بھوت پریت ایک ہی لفظ ہے. آسیب راج چڑیل, تو جو جنی شرارتی ہوتی ہے تنگ کرتی ہے اس کو چڑیل بولتے ہیں. چڑیل کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. اور ایک نام رکھا ہے خبیث, یہ خبیث کے بارے میں بولتے ہیں گردن کٹا ہوا ہوتا ہے, سر کٹا. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی جن, یہ شرارتے ہیں جن کی کہ کٹا ہوا سر نظر آئے گا, بندہ جا رہا ہے سر نہیں ہے تو لوگ ڈر جائیں گے. تو اس کا کام ڈرا کر لطف اندوز ہونا. تو یہ کرتب دکھا کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں شوبدا. تو یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے. تو ایکچولی جو وجود ہے جن, جن کا وجود ہے قرآن کریم میں سورہ جن موجود ہے. جن کا انکار کفر ہے, جو قرآن شریف سے اس کا وجود ثابت ہے کہ جن مخلوق ہے. باقی اس کے نام بہت سارے ہیں. اثرات بولتے ہیں اس کو, بھائی اثرات ہیں, اوپری ہوا لگ گئی, اوپری ہوا ہے. تو کئی نام اس کے جن کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اصل نام اس کا جن ہے. اور وہ چڑیل بھی وہ جننی, جن کی مطلب مونس نے لیڈی جن. یہ چڑیل جو ستا ہے, وہ جو نہیں ستا تھی مسلمان ہے شریفن ہے تو وہ چڑیل نہیں ہے. اچھا بعض عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں, ان کو بھی لوگ چڑیل بولتے ہیں کہ چڑیل. گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بہو آئی اور اتفاق سے بیچاری آئی اور تھوڑے دن میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. قصور بہو کا ہو یا نہ ہو, مگر کہا جب سے یہ چڑیل گھر میں آئی ہے گھر کا امن پارا پارا ہو گیا. یہ تہمت ہے اس پر, اور اس کی دل آزاری کی ہی صورت ہے اس میں کہ دل دکھے گا ظاہر ہے. کسی کو چڑیل بولے گا تو یہ تو گالی ہے, ایک طرح کی گالی ہے نا. کسی کو چڑیل بولو تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا, کسی کو بھوت بولو تب بھی اچھا نہیں لگے گا, شیطان بولو تو بھی اچھا نہیں لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اکثر سردیوں میں چمڑے کے موزوں پر مسے کا رجحان پایا جاتا ہے, بعض اوقات ان پر کچھ زیادہ تیری پہنچ جاتی ہے اور مسجد میں حاضری کے موقع پر صف وغیرہ پر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو کیا ہم ان پر مسا کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ سے پہنچ سکتے ہیں؟
جی ہاں, موزوں کو پہنچ سکتے ہیں. اب تری لگ گئی, مسا ہو گیا, وضو کر لیا, ہاتھ پاؤں دھل گئے, اب پہنچ لیا تو اس سے وضو تھوڑی ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح وہ موزے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اعضاء وضو پر جو پارٹ باڈی کے پارٹ جو دھوئے ہاتھ منہ وغیرہ, تو ان پر تری کچھ باقی رکھنا چاہیے. تو یہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی, یعنی یہ ثواب کا کام ہے, مستحب ہے. تو یہ اعضاء وضو کی طریقہ یہ تو ہے. اب وہ موزے کے بارے میں کوئی صراحت نہیں پڑی کہ اس کی تری بھی باقی رکھنا یہ کوئی ثواب کا کام ہے یا نہیں. تاہم یہ کہ اگر ہاتھ منہ بھی اچھی طرح کسی نے پہنچ لیا تو بھی گناہ نہیں ہے. تو یوں موزے بھی صاف کر لیے تو کوئی گناہ نہیں, اور مسجد میں اگر تری آ رہی ہے تو اس کو صاف کرنا ہوگا, ورنہ وہ دریوں پر فرش پر دھبے پڑیں گے. پھر تو ضروری ہے, پھر مستحب نہیں ہے اس کو. اگر ہے بھی تو، جیسے کہ اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے مسجد میں تب تو اس کو اتنا تو صاف کرنا پڑے گا نا کہ اس کے قطرے نہ ٹپکیں،
مسا کیا
دبے بھی نہ پڑے مسجد کے فرش وغیرہ پر،
مسا کرنا ہے موضوع کے اوپر، موضوع پر مسا کرنا ہے، نہ کہ اس کو دھونا ہے کہ اس کے قطرے جو ہے وہ مسجد کے اندر گر رہے ہوں.
اصل وہ یوں ہو سکتا ہے، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، مسا کہتے ہیں جہاں مسا کرنا مقصد وہ پانی کی تری پہنچے، یعنی سمجھو کہ بھیگے، وہ بھیگنا بھی پورا ایسا نہیں ہے کہ لڑکتا ہو پانی، تری پہنچ جائے تو یہ مسا تو ہو گیا. اب یہ کہ وضو جیسے کریں گے تو منہ دھوئیں گے ہاتھ دھوئیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ موزوں پر گرے گا تو صحیح پانی، اب کریں گے مسا تو اس میں یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیلے ہو گئے ہوں، وضو خانے پر بیٹھیں گے تو پانی تو ہوتا ہے نا وہاں مسجد کے وضو خانے میں، اگر بیٹھا اور پاؤں نہیں دھونا چاہتا، موزے اس نے شرائط کے مطابق پہنے ہوئے ہیں تو یہ موزے کے بھی شرائط، اس کے ہر موزے پہ نہیں ہوتا، پھر کس طرح ہوتا ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، پھر کب تک یہ باقی رہتا ہے مسا، یہ سب اس کے پھر الگ سے مسائل، یہ پورا باب بہار شریعت میں، بہار شریعت کے جلد پہلی اور حصہ دوسرا غالباً جس میں وضو کا باب ہے، یہ جی اسی میں مسے کا باب.
اے خاصا اے خاصان رسول صاحب وقت دعا ہے.
اس وقت ہم رات کے تقریباً 7 بج رہے ہیں اور ہم ادنا سے ہتائی جا رہے ہیں،
وقت دعا ہے،
لیکن اتنا لمبا ٹریفک جام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کلومیٹرز لمبی لائن ہے، بہت لمبی لائن ہے اور ایمبولنسز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی تقریباً میرے خیال سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 8-10-12 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہے، ایک ہی جگہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، یقیناً آگے روڈز بھی بند ہیں، امدادی سامان جا رہا ہے اور یہ پورا علاقہ آپ کو اندھیرے میں ڈوبا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ لائٹ بند کر دی گئی ہے، وہ آپ کو آگ جلتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا ڈیزاسٹر ہے. پہلے تو آپ تباہی کا منظر دیکھیں کہ کس طرح گھر کے گھر تباہ ہوئے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ہتائی میں شاید کوئی عمارت بھی صحیح سلامت نہیں ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت روڈ پر ہیں، رات 2 بج رہے ہیں، امدادی کام جاری ہے، اس وقت بھی ٹریفک ہے روڈوں پر. ہم تو ترکیہ کے ایک شہر ہتائی میں موجود ہے اور بتایا جاتا ہے ایسے 10 سٹیز ہیں جو اس طرح کولیپس ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ پورا مکان ہستا بستا مکان تھا، گھر کا سامان نظر آ رہا ہے، آج یہ کھنڈر بن چکا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس طرح کی ناگہانی آفتوں سے بچائے. اب اس گھر کا آپ حال دیکھیں کہ پورا کا پورا کولیپس ہو گیا ہے، گاڑیاں اندر گئی پھنس گئی ہیں، کتنا سامان ہوگا، کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کا سامان، خربوں روپے کا بلکہ میں کہوں کہ یہ لاس ہے.
خدایا معاف کر دے.
40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو مال والا تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا، کئی گھر والے ان 40 سیکنڈ کے بعد بے گھر ہو گئے، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ود ان 40 سیکنڈز، کئی لوگ زخمی ہو گئے، آج اسپتالوں میں پڑے ہیں، اور کئی لوگ جو مالدار تھے زکات ادا کرتے ہوں گے، ان میں سے لاکھوں لوگ اس وقت زکات لینے والے بن گئے. یہ ہے 40 سیکنڈ. ہم اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، مجھے اتنا مال چاہیے، مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے. ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟
اگر اس کا غضب ہوا وہ ناراض ہو گیا اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کرے. دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکات میں، اپنے ڈونیشنز میں، اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے، اور اس اجازت کے ساتھ ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے، فلاحی کاموں میں استعمال کرے، اصلاحی کاموں میں، روحانی، یہ سارے کاموں کی اجازت ہو، تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا کام کرے.
الحمدللہ عزوجل امدادی کام شب و روز جاری ہے. کل بھی ہم ترکی میں رابطے میں تھے اور وہاں اب شام میں بھی الحمدللہ سامان خرید کر تقسیم کاری شروع ہو چکی ہے. سیریا کا جو ایریا ہے وہ بارڈر ایریا جو ترکی اور سیریا کے درمیان ہے اور کیمپ وہاں پر لگے ہوئے ہیں، لاکھوں شامی مہاجرین وہاں پر ہیں، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کی طرف سے امدادی کام شروع ہو چکا ہے. اور پھر وہاں ہم نے سامان خرید کر کچھ کنٹینرز اور کچھ ٹرکس روانہ کرنے کی ترکیب بنا لی ہے. پھر پاکستان میں الحمدللہ ہم نے سامان کا آرڈر دے دیا ہے اور ترکش گورنمنٹ سے ہم رابطے میں ہیں کہ ہمیں ایئر لائن کے ذریعے وہاں سامان بھیجنے کی جیسے ہی اجازت ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی لوڈ شروع ہو جائے گا. دنیا بھر سے ماشاءاللہ عاشقان رسول ہم سے رابطے میں ہیں اور الحمدللہ اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں. جو بھی ہمیں کراچی میں یا پاکستان میں سامان دینا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ سامان فی الحال ہمیں نہ دیں، فی الحال ہمیں کیش رقم دیں تاکہ ہم اس سے جو گورنمنٹ کو ریکوائرڈ ہے اور جو وہاں کے لوگوں کو ریکوائرڈ ہے. کیونکہ اس وقت جب ہم وہاں گئے تو جو اس طرح کی باتیں لوگوں نے ہم سے کی جو خیمے میں تھے کہ زلزلے سے تو ہم بچ گئے لیکن کہیں سردی سے نہ مر جائیں، آپ پہلے ہمیں سردی سے بچنے کا سامان دیں. واقعی سردی ہم نے بھی وہاں جا کے دیکھی ہے اور کھلے آسمان تلے رات گزارنا وہ کتنا مشکل ہے. تو کمبل چاہیے، جیکٹس چاہیے، گرم موزے چاہیے، گرم ٹراؤزرز چاہیے. تو ہم نے اداروں سے اور ساتھ ساتھ پہ اس کام کرنے والے جو اس کپڑوں کا کام کرتے ہیں ان سے رابطے کر کے وہاں سے سامان پرچیز کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کا سامان نکال کر بھیج دیں گے، یا یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ ٹرک بھر کے ہم سندھ بھیج دیں گے، پنجاب بھیج دیں گے، تو یہ ایشیا کا بارڈر اور یورپ کی سٹارٹ ہے، اتنا دور یہ ملک ہے. تو ہم انشاءاللہ جو ہمیں ریکوائرمنٹس آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے گزارش ہے ان دکھیارے مسلمانوں کے لیے، آپ نے پہلے بھی دعا کی، مزید بھی دعا کریں. اور جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ جو اموات کی جو فگر ہیں یہ بہت بڑھ جائیں گی، کیونکہ صرف ہتائی شہر میں جب میں موجود تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ 100,000 افراد اس وقت بھی ملبے کے اندر موجود ہیں. اب پانچ دن ہو گئے، 5.5 دن ہو گئے، تو جن کی اب بچنے کی امید بہت کم ہے. تو یہ تو ایک شہر کا حال ہے، ایسے 10 شہر ہیں. پھر سیریا کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں شام کے اندر تو مشینری بھی نہیں ہے، یہاں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، مشین سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے لوگوں کو. وہاں یہاں انسان کی بو سونگنے والے کتے لگائے گئے ہیں جو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں کوئی زندہ ہے، تو پھر پہلے وہاں کھوتا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچا لی جائے. تو گورنمنٹ اور اداروں کی بڑی توجہ ملبہ ہٹانے پر ہے، لیکن کھانے پینے کی، سردی کے سامان کی کافی شارٹیج ہے جس پر ایف جی آر ایف کام کر رہا ہے. تو آپ ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس صدی کا شاید یہ سب سے بڑا حادثہ بن سکتا ہے انسانی اموات کے حوالے سے اور جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے. کیونکہ پہلے تو یہ ساری عمارتیں گرانی پڑیں گی، ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں کیوں گرانی پڑیں گی کہ کریکس پڑ چکے ہیں، ادھوری ہو گئی ہیں. یہ عمارتیں گریں گی، گراؤنڈ ہوگا، پھر عمارتیں بنیں گی، تو نہ جانے کتنے سال لگیں گے یہ سب چیزوں کو کرنے میں. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا وہاں پہلے سے نیٹورک موجود تھا، 5 دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ترکی میں ہیں. ایک فیضان مدینہ ہم نے ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو کلیپس ہو گیا، فیضان مدینہ کی عمارت بھی شہید ہو گئی ہے اور جو ہتائی میں تھا. پھر اس کے بعد ہمارا ایک فیضان مدینہ استنبول میں ہے، ایک غازی انتیب میں ہے. پھر اسی طرح ان ایریاز میں ہمارا کام ہو رہا ہے کہ جہاں آلریڈی زلزلہ ادنا کے اندر فیضان مدینہ ہے. تو میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. ہمیں نیگر ویلفیئر کی طرح وہاں سامان بھجوا کر لوگ نہیں بھجوانے پڑتے، ہمارے اپنے لوگ آلریڈی دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، گراؤنڈ پر موجود ہیں، حقیقت حال کو سمجھ رہے ہیں وہاں کے. بلکہ خود ہمارے فیضان مدینہ کے امام صاحب شیخ طارق صاحب جو ہیں وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت کیمپ میں موجود ہیں. زلزلے کے وقت وہ وہاں تھے اپنے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ وہ کیمپ میں ہیں. امیر علیہ سے گزارش ہے کہ ہمارے اپنے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے ایک ہی خاندان کے 50 افراد اس حادثے میں شہید ہوئے. ایسے کئی لوگ ملے کہ جنہوں نے بتایا کہ میری بیٹی اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں انتظار میں، میرا بچہ اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں، میری ماں اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں. ایک بلڈنگ پر میں گیا تو مجھے بتایا کہ 32 افراد اس وقت اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور اس کے گھر والے باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور 2 دن تک تو ملبے کے اندر سے آوازیں آتی رہی، بلکہ موبائل پر وہ ویڈیو بھی بنا کر بھیجتے رہے، کیونکہ ان کے
کے پاس موبائل تھا، اس کے سگنل آ رہے تھے، وہ شاید بلڈنگ میں کسی ایسی جگہ تھے کہ بچ گئے تھے، تو ویڈیو بنا کے بھیجتے رہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالا جائے۔ لیکن اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اتنی مشینری نہیں تھی، آہستہ آہستہ موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوئی اور ان کی حیات بھی شاید ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا حضور والا سبق ہم سب کو مل رہا ہے کہ 40 سیکنڈ کے اندر سب کچھ ان کا چلا گیا۔ تقریباً 4:17 پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ نارملی دنیا میں زلزلے ایسے ٹائم پر آئے ہیں کہ لوگ روڈوں پر بھی ہوتے ہیں، کاروبار پر بھی ہوتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں، مگر یہاں 99% لوگ اپنے گھروں میں تھے، 4:17 پر نیند میں غالباً تھے، اور تقریباً لوگ جو چلے گئے وہ، ہم نے آج تک بچپن میں شعر، بچپن سے ایک شعر سنتے آ رہے ہیں کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، لاکھوں لوگ اٹھے ہی نہیں، سوتے سوتے ہی چلے گئے۔ ہمیں آپ نصیحت بھی فرمائیں کہ ہم بھی آج سوتے وقت کیا نیت کیا کریں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ہمارے پاس اتنی پلاننگز ہیں کہ گھر لینے ہیں، ابھی تو ترقی کرنی ہے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، چھوٹا سا میرا گھر ہے، اس کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج ہماری زبانوں پر اتنے شکوے ہیں، ہمیں ہماری تربیت فرمائیں کہ اس طرح کی آفت تو سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، اور ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جو کچھ نصیحتیں فرمائی، ماشاءاللہ بہت عمدہ نصیحتیں فرمائی کہ زندگی کا واقعی بھروسہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو واقعی 40 سیکنڈ میں ہست سے نیست کر دیا، عمارت کو کھنڈر بنا دیا، زندوں کو مردہ میں تبدیل کر دیا اس زلزلے نے۔ اب کیا آدمی جوانی پر اترائے، کیا اپنے مال پر گھمنڈ کرے اور اپنی دولت پر پھولے کہ اپنے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں۔ جیسے کہ ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والا کانٹا پھینکتا ہے، مچھلی اس میں آ جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو وہ ڈور پکڑ کے مسکراتا ہوا جیسے کھڑا ہے کہ تو جتنا دوڑ رہا ہے دوڑ لے، جب ڈور کو میں کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے۔ تو اب یہ کہ ہماری ڈور جو ہے وہ رب کے پاس ہے، ہم جتنا بھی کھل کر کھیلنا ہے کھیل لیں، لیکن جب رب ڈور کھینچے گا کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے ہی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو مار دے، مو تو انت مو تو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، لیکن اپنے آپ کو مردوں میں تصور کرے اور اس تیاری کرے موت کی، بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، بعد میں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کیا داڑھی رکھنی تھی، کیا ابھی تو مطلب یہ باقی ہے تو وہ کر لوں، تھوڑا فلاں 2 سال کا کورس کر لوں، 5 سال کا کورس کر لوں، پھر مدنی قافلے میں سفر کروں گا، آپ کے اجتماع میں بھی آؤں گا۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہوتے ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جب ڈور کھینچے گی تو ہست سے نیست ہو جائیں گے، یعنی ہیں سے نہیں ہیں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بندہ ہر وقت اپنے آپ کو ریڈ الرٹ رہے کہ کب مطلب یعنی کہ بلاوا جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، موت برحق ہے، موت یقیناً آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ رب کو پتا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ اس لیے بندہ تیار رہے، روزانہ توبہ کرے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ہم بچپن میں خود پڑھتے تھے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حاج عبدالحبیب پیدا بھی نہیں، جب سے میں ہم یہ شعر پڑھتے تھے محفلوں میں، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، کیا خبر صبح کو، کیا خبر تو صبح دم ہو زیر زمین، یعنی زمین کے اندر ہو۔ اب یہ کتنی بے بسی ہے کہ یہ بلڈنگوں میں اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو کتنی گھبراہٹ اور ٹینشن ہوگا، اور اب تو یہ 4-5 دن جب ہو گئے تو نہ ہونے کے برابر امید رہ گئی ہے۔ اب کوئی کرشماتی طور پر پھر بھی زندہ نکل آتے ہیں، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا، ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو نہیں بلکہ شاید تصویر تھی، کہ وہ ایک ماں دب کر ملبے میں وہ فوت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دھماکے سے شور سے وہ گھبرا کر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا، اور وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو ولادت ہو گئی، تو بچے کو لے کر آدمی نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ تو یہ اللہ کی شان ہے، ماں فوت ہو گئی، بچہ باہر آ گیا، بچہ یا بچی جو بھی تھا، تو کرشمہ آئی ہے، جس طرح کرشماتی طور پر یہ بات ہوا لوگ زندہ نکل آتے ہیں، اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی ہے اندر زندہ تو زندہ سلامت باہر آ جائے اور محتاجی سے بچ کر وہ زندگی گزارنا، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے اور گھر کے عزیز فوت ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جو اس کے اندر وفات پائے جو فوت ہوئے اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت کرے ان مسلمانوں کی، اور جو زخمی ہیں بیچارے اللہ کرے کہ وہ روبہ صحت ہو جائیں، در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں، اور جو کوئی جن کے بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ ایک بار پھر آباد ہو جائیں. آباد ہوتے واقعی دیر لگے گی، اور جن کے گئے وہ تو پلٹ کر آئیں گے نہیں، لیکن یہ کہ صبر آ جائے گا. دکھنو اوسڑ دہاڑا گجراتی کہاوت ہے، یعنی جو دکھ ہوتا ہے اس کا اس کی دوا جو ہے نا یہ ہے ایام ڈیز، کہ جو دن گزرتے ہیں جو غم جو ہے وہ ہلکا پڑتا چلا جاتا ہے اور پھر آدمی بول بھی جاتا ہے. اللہ کرے گا پھر یہ آباد ہو جائیں گا. ابھی اس سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ مین اس کا سبب جو ہے نا گناہ، زلزلے کا مین سبب یہ گناہ، تو ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے. ہم اگر سمجھیں کہ پاکستان میں ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہم بھائی امریکہ میں تو بچے ہوئے ہیں، تو صاحب وہ فلاں شہر میں تو بچے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہیں بھی زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، خالی ترکیہ میں آیا ضرور نہیں ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے. شام والے بیچارے ان کا بھی ابھی ہم نے سنا کہ شام میں بھی زلزلہ آیا، اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ اموات بھی ہوئی ہوں گی اور جو بھی حالت ہوئی ہوگی بیچاروں کی. یہ ترکیہ کا زیادہ شدید زلزلہ ہے. تو اللہ پاک ہر جگہ بس رحمت کی نظر فرمائے اور سارے مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرمائے، صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عطا فرمائے، اور سچی توبہ نصیب کر کے سب کو تقوی کی خیرات سے نواز دے. اور جو بچے ہوئے جن کے پاس مال ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو اپنے مال کو خرچ کریں اپنے آقا کی دکھیاری امت کے لیے، کہ اب خرچ نہیں کریں گے تو کب خرچ کریں گے. یہ تو موقع ہے، یہ موقع ہے. آپ جو ہیں لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، یہ اپنے خزانے کا منہ کھولیں اور اپنے آقا کی دکھیاری امت کی مدد کریں. دیکھو آپ پاکستانی ہیں صرف پاکستانی کی، آپ بھائی عرب ہیں تو صرف عربیوں کی، آپ بھائی فلاں ملک ہے تو فلاں، نہیں. انما المؤمنون اخوة، قرآن کریم فرماتا ہے مومن یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو کوئی سی بھی بولی بولتا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، یہ سب ایک جسم واحد کی طرح ہے. مسلمان سب ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم میں انگلی بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب کے نام الگ الگ ہیں، لیکن انگلی کو بھی تکلیف ہوگی سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. تو اسی طرح دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف آئے، ہم کو بھی اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے اور ان کی جی بھر کے دل کھول کر امداد کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے بتایا کہ مال دینا کیا ایسے موقع، اور بعض لوگ پرانے جوتے پرانے کپڑے پھینکنے کے بجائے وہ ڈال جاتے ہیں اس میں، وہ پھر ذرا کسی کام کے ہوتے نہیں ہے. تو یہ نہیں بلکہ آپ کیش رقم دیں، کیش رقم سے حسب ضرورت چیز خریدی جائے گی. اب ان کو ضرورت ہے کمبل کی اور آپ ان کو دے دیں اٹھا کر جوتوں کا ڈھیر، تو بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس میں پیسے ہوں گے تو کمبل بھی وہیں سے خریدا جا سکے گا، ترکیہ سے، یہاں سے خرید کر تو پہنچائیں گے کیسے؟ تو اس لیے مطلب خوب دل کھول کر اللہ نے دیا ہے تو وہ لٹائیں، یہ لٹانے کا موقع ہے. اور اس طرح لٹ لٹ کر آپ کا گھر بن جائے گا انشاءاللہ، جنت میں گھر بن جائے گا انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نگران شورا کا ایک میسج آیا ہے.
میں اس وقت آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہوں. ہمارے یہاں اس وقت رات کے 5 بج رہے ہیں، اور درخواست ہے امیر سنت سے کہ اگر ہمیں یہ شعر سنا دے، اپنے کلام پورا آپ کے انداز میں اگر ہمیں سن لو، ہم سب سن لیں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، دعا کیجیے گا.
لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں قسمت میں قید تھی لکھی بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا نہ بلبل کو نہ باغ کے مالی سے شکایت ہے نہ شکاری سے کوئی گلا شکوا ہے بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں یہ کلام دراصل بہادر شاہ ظفر کا ہے بہادر شاہ ظفر یہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے اور ان کو اس وقت جو مسلط طبقہ تھا اس نے گرفتار کر کے کالے پانی کی سزا دی تھی پہلے کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی ملک بدر کر کے کسی دور جنگل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ وہاں وہ بھوکوں پیاسوں مر جائے لیکن اب خیر وہ دور نہ رہا تو ٹیکنالوجی کافی آگے نکل گئی تو خیر وہ ظفر کو وہ برما کے جنگل میں ڈال دیا گیا تھا وہ غالباً تو وہاں انہوں نے یہ کلام لکھا تھا بڑے پرسوز اور پر درد انداز میں کلام لکھا تھا اس کا آخری مقطع جو ہے وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں یہ غالباً جب میرے بھائی کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا میرے والد صاحب تو ڈیڑھ دو سال کا تھا فوت ہو گئے تھے باپ کی جگہ بھائی تھے ایک ہی بڑے بھائی تھے میرے تو اب تو بس تو وہ بھی جب حادثے کا شکار ہوئے تھا سمجھنے پہلے کی بات ہے تو میں قبرستان جاتا تھا بڑا میرا بس وہ سارا کچھ لٹ گیا تھا سمجھو میں اب یتیم ہوا تھا میں تو یہ کلام میں بڑے سوز کے ساتھ ان دنوں پڑھا کرتا تھا غالباً یہ بھی اور اپنے اعلی حضرت کا بھی ایک کلام ہے جو ابھی اس وقت ذہن سے نکل گیا مشہور کلام ہے تو وہ پڑھا کرتا تھا میں لیکن اب تو میری آواز بھی ختم ہو گئی نہ پہلے ان دنوں کوئی ویڈیو کا اور دور تھا جو کلپ وغیرہ ہم تک پہنچتے تو بہرحال یہ کلام بڑا پرسود ہے اور اس نے بہادر شاہ ظفر نے یہ بڑے قصب پرسی کے عالم میں یہ کلام لکھا ہے تو واقعی یہ کہ اس وقت ترکیہ اس کا نظارہ پیش کر رہا ہے کہ ہر طرف یہ اجڑا دیار ہے ہر طرف اجڑا اجڑا سا ہے، اور کس طرح یہ بےچارے بس وہ سانس ہیں جب تک باقی، تو سانس تو انہوں نے لینا ہے، ورنہ یہ کہ یہ جس طرح زندگی کے سانس پورے کر رہے ہوں گے ہم اس کو تصور میں لا نہیں سکتے، ایسی سخت ٹھڑتی سردی برف باری میں یہ کھلے آسمان تلے اگر پڑے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ ان پر گزر کیا رہی ہوگی،
بالکل
کتنے بےچارے ہو سکتا ہے ٹھٹھر کر بھی موت کی آغوش میں جا سوتے ہوں گے، اللہ سب پر رحم فرمائے۔
ہم نے ایک رات وہاں گزاری تھی تو ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم سے وہ رات بسر نہیں ہوئی جو ساری رات، کئی راتیں وہاں گزار چکے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، اور ان کو تو یہ پتا بھی نہیں کہ کب گھر میں جائیں گے، ان کی وہ راتیں کیسے گزر رہی ہیں اور ان کو کیا امید ہے کہ صبح کے بعد ہم کہاں جائیں گے، تو واقعی بڑا مشکل وقت ہے۔ میں ایک اور چیز بھی چاہوں گا کہ جو اسلام بھائی وہاں اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوشش کرنا بھی آسان نہیں ہے، ان علاقوں میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول ہے، یعنی ایک عجب سماں ہے، زندگی میں پہلی بار لگتا ہے کہ ایسے کسی علاقے میں گئے جہاں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ ہمیں وضو کرنے کے لیے بھی بڑی مشکل ہوئی تھی، تو واش روم نہیں ہے، پورے شہر میں کوئی واش روم نہیں ہے، سب لوگ بلڈنگوں سے گھروں سے باہر ہیں، سب روڈ پر ہیں، تو بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے۔ تو جو ہمارے امدادی کاموں میں اسلام میں مصروف ہیں، اور مزید بھی کافی لوگ مصروف ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کے لیے بھی دعا ہو جائے کہ اللہ ان کو اور ہمت دے اور یہ کام جاری رکھیں، اور ابھی تو بہت کام کرنا ہے۔
استقامت مل جائے، استقامت مل جائے، دل لگ جائے، دل لگ جائے۔ شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، این جی اوز بھی جو ہوتی ہے نا یہ شروع کے دنوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ 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 گلی بدل دیتے، سب پچھڑ جاتے ہیں۔
ایسا ہی
تو یہ کہ اصل تو ان کی آباد کاری ہے جو زندہ بچ گئے، اور یقیناً آباد کاری تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، اتنی عمارتیں کون بنائے گا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ اس ملک میں میں کیا بولوں، مجھے ان سے پیار ہے کہ یہ لوگ عاشقان رسول ہیں، ترک عشق رسول میں ان کی مثال نہیں ہے، حرمین طیبین میں ان کو خدمت کا ایک عرصے تک موقع ملا ہے، یہ اتنی انہوں نے خدمت کی ہے، یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیرات میں بھی ان لوگوں نے جو پتھر وغیرہ لگانے ہوتے ہیں نا، وہ مدینہ شریف سے باہر جا کر ان پتھروں کو تراشا جاتا تھا کہ ادھر مسجد میں کیل نہیں ٹھوکنے، ہتوڑی نہیں مارنی کہ آقا کو تکلیف ہوگی، اور کچھ لپیٹ کر وہ یا ربڑ کی ہتوڑیوں سے یہ اینٹیں سیٹ کرتے تھے اس میں مناروں میں یا مسجد نبوی شریف میں کہ آواز پیدا نہ ہو۔ ایسے ان کے عشق رسول کی ایسی سی داستان ہے، ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ترک مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، میں اپنے پیٹ پر لکھ رہا تھا، کوئی مکتوب کر رہا تھا تیار، تو اس میں لکھا ہوا تھا سگے مدینہ، اس نے میرے ہاتھ سے لے لیا پیٹ، لیا پھر اس کو چوما، اور دیکھا سگم سگانے مدینہ، تم مدینہ جو کتوں ہی ہیں، آپ مدینہ کے کتے ہیں تو میں تو مدینہ کے کتوں کا بھی کتا ہوں، اس نے یہ الفاظ کہے۔ اچھا ہم جو یہ یوں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترکوں سے سیکھا ہے، ترک کے کیا مرد کیا عورتیں، یہ مطلب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ادب سے سر جھکا کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تعظیمن، اور درود شریف پڑھتے ہیں، تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، تو ہم ان کی عاشقان رسول کی عشق بھری اس ادا کو کبھی کبھی یوں کر لیتے ہیں، میں کر لیتا ہوں یوں، سب تو نہیں کرتے خیر، لیکن میں یوں کرتا ہوں کہ شاید ان کے صدقے میں بخشا جاؤں، یہ عاشقان رسول ہے۔ تو میں آج سے نہیں، میں زمانے سے میرے مرشد سیدی قطب مدینہ ترکوں کے دور سے مدینہ شریف میں حاضری سے مشرف رہے، تو ترکوں کی تو بڑی داستان ہے، یہ اس طرح مطلب یعنی کہ یہ جب خطبے میں خطیب ممبر پر خطبے کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس تو وہاں ساتھی ہے نا، مسجد نبی شریف محراب کے قریبی، تو وہ السلام علی رسول اللہ ہے، یا السلام علیکا یا رسول اللہ، جب وہ کہتا اور اشارہ وہ روزہ انور کی طرف کرتا تھا خطیب، اس وقت لوگوں کے دلوں پر خنجر چل جاتے تھے، عشق رسول میں بے قرار ہو جاتے تھے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ پرانے یہ عشاق تھے، ان کا بہت پیارا اور سنہری دور گزرا حرمین طیبین میں، بڑی انہوں نے بطور خادم مطلب وہاں ماشاء اللہ زائرین کی اور سب کی خدمت کرتے تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ کرے یہ ہمارا عاشقان رسول کا ملک ترکیا جلدی جلدی ایک بار پھر آباد ہو جائے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، اور وہاں خوب مطلب دعوت اسلامی کا کام ہو, تو دعوت اسلامی عاشقان رسول کا ملک ہے تو عاشقان رسول کی خدمت ہے, دعوت اسلامی کو بھی وہاں الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے, پذیرا ہی ہے, پانچ پانچ فیضان مدینہ وہاں بن گئے, اللہ کرے گا تو اور بڑے. ہمارے پاس ترکوں کے بھی ماشاءاللہ ترکی جو وہاں کے جو مقامی ترکی بھی ساتھ ہیں, اور یہ لوگ بھی مطلب اس کے انشاءاللہ اور بڑھیں گے, اور مبلغین اور کھیپ تیار ہوگی, اور یہاں کراچی بھی آ کر عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ترکیوں نے اعتکاف بھی کیا ہوا ہے, حالانکہ لینگویج پرابلم ہے, کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہے نا دل کو دل سے رہا ہے, وہ بولتے ہیں نا کلو شہین یار جو الا سلی, تو عاشق عاشق تک پہنچتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. تو آپ کا مال ان عاشقان رسول کے قدموں میں ڈھیر ہونا چاہیے. میری ذات پر ذرا مجھے تو نہیں چاہیے, نہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں, نہ حاجی عبدالحبیب اپنے لیے سوال کر رہے ہیں, ہم تو ان ترکوں کے لیے کر رہے ہیں جو آقا کی دکھیاری امت اس وقت تکلیف میں, اور یہ بتانے کی اب کتنی حاجت, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیجئے, اللہ آپ کو اور دے گا, اور دے گا انشاءاللہ, اور ملے گا, آپ جتنا دوں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو ہزاروں گنا مل جائے گا, آپ دیے جائیں اور جنت میں محل تعمیر ہوگا انشاءاللہ, نئے محل تیار ہوگا انشاءاللہ جنت میں, اور جہنم کا دروازہ آپ پر انشاءاللہ بند ہو جائے گا. آپ ان کے دکھوں کے دروازے بند کریں, ان کی پریشانیاں دور کریں, اور ویسے بھی رجب شریف کا مہینہ ہے, حضرت وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا غالباً ارشاد ہے کہ جو رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا. تو اگر یہ ترکیہ والے پریشان حال نہیں ہیں تو کیا میں اور آپ پریشان حال ہیں؟ حقیقت میں تو وہ پریشان حال ہیں. تو ان کی طرف نکلے, آپ ملک شام کی طرف نکلے, ان کو بھی دیں, یہ بھی آپ کے بھائی ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور ملک شام وہ ملک ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت عطا فرما, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا فرما. یمن اور شام کو تو دعائے مصطفیٰ ملی ہوئی ہے, تو وہاں کے عاشقان رسول بھی شام کے بھی اس وقت تکلیف میں, اور ایف جی آر ایف نے آپ نے ابھی سنا کہ وہاں بھی الحمدللہ کام شروع کیا, اللہ قبول فرمائے اور اللہ دل لگائے اور مطلب وہ ان کی مدد ہم کریں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے, وفات کے وقت وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو کہنے لگے کہ میں نے ایک بلی کا بچہ دیکھا سردی سے چٹر رہا تھا, تو میں نے اس کو اپنی آستین میں چھپا لیا سردی سے بچانے کے لیے, اللہ پاک کو میری یہ عمل پسند آ گیا اور میری مغفرت فرما دی. تو کیا بعید کہ کتنے عاشقان رسول سے ہوں گے وہاں کہ کوٹ پہنے ہوئے ہوں گے اور دیکھا ہوا کوئی زلزلہ زدہ ٹھٹھر رہا تو اس پہ ڈال دیتے ہوں گے. ہاں یہ موقع ہوتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ ایک بار یعنی کہ یہ مذہبی فیلڈ میں نہیں تھے, لڑک پن تھا آپ کا اور طالب علم تھے, مدرسے جا رہے تھے, ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر زخم ہے اور کوے ٹھونک مار رہے ہیں, تو اب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو آپ نے اپنا خوبصورت ریشمی چادر ڈالے جا رہے تھے, پیسے والے تھے غالباً, تو یہ چادر اس گدھے کی پیٹھ پر ڈال دی, گدھے کو سکون ہو گیا, آپ ٹھونک نہیں مار سکتا تھا, کوئی چوچے نہیں مار سکتا تھا, تو گدھے نے آپ کی طرف دیکھ کر جو دیکھا اور بس کیا دعا دے دی اس جانور نے کہ آپ کی کایا پلٹ ہو گئی, بہت بڑے بزرگ بن کر ابھرے, اور ان کے واقعات احیاء العلوم کیمیاء سعادت وغیرہ دیگر تصوف کی کتابوں میں ملتے ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہو کر ایک مظلوم جانور کی دعا لی انہوں نے. تو جانور جو ہے نا یہ دعا بھی دیتا ہے بد دعا بھی دیتا ہے, یہ جانور ہے سمجھے, جو ظلم کرتا اس کو بد دعا دیتا ہے, اس کی بد دعا بھی قبول ہے. تو جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے. جب جانور کی دعا کا یہ حال ہے کہ ان کی تقدیر بدل گئی, تو اگر ہم کسی دکھی مسلمان کی تکلیف دور کریں گے تو ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلے گی. تو اٹھئے کمر باندھیے, اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے وفا دنیا پہ مت کر. جائے گی
بخشا نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب جاری ہے اور 27 رجب شریف یہ شب معراج منائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہے اسی کے ساتھ ہی یہ اجتماع معراج کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، انشاءاللہ الکریم اجتماع معراج کا بھی سلسلہ ہوگا. نماز عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 8:15 بجے ادا کی جا رہی ہے، انشاءاللہ الکریم 9:15 بجے اس اجتماع کا آغاز ہوگا، تلاوت ہوگی، محفل نعت ہوگی، پھر انشاءاللہ جلوس معراجیہ کے بھی مناظر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بیان بھی ہوگا، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ اسی سے متصل محفل نعت کا بھی سلسلہ ہوگا. قصیدہ معراجیہ یہ بھی الحمدللہ ہم سنتے ہیں سرکار اعلی حضرت کا، تو وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے، صلاۃ السلام ہوگا، اور آخر میں انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا.
ستائیس رجب کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، یعنی جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا تو اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا. 27 رجب کا روزہ 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے. 60 مہینے میں نے 5 سال، 12×5=60. تو روزہ بھی 27 رجب کا ضرور رکھنا ہے. آئندہ ہفتہ جو ہے یہ 27ویں شب ہے پاکستان میں، بڑی رات ہے شب معراج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عرض یہ ہے کہ جن دنوں میں یونٹ جمع کرنے کی اور جمع کروانے کی ترکیب بن رہی تھی، میں نے بھی نیت کی تھی کہ میں ایک یونٹ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمع کرواؤں گا. گھر والے بھی یادیاں نہیں کرواتے رہے اور میں بھی ہاں ہاں کہتا رہا. دن آگے چلا گیا لیکن میری سستی کی وجہ سے میں وہ یونٹ جمع نہیں کروا سکا. اب یہ ترکیہ کا جو معاملہ سامنے آیا، عبدالحبیب بھائی کی ترغیب سامنے آئی اور مدنی مذاکرہ جو سامنے آیا، میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ میں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مطلب کیا کروں. اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں کل ہی جو ایک یونٹ جمع کروانے کی جو نیت تھی میں وہ بھی جمع کروا دوں گا، اور ترکیہ کے مسلمانوں کے لیے ایف جی آر ایف کے فنڈ کے اندر 12,000 روپے اور جمع کروا دوں گا. آپ امیر اہل سنت سے میری مغفرت کی دعا کروا دیجیے مجھے، میرے بیوی بچوں کے لیے اور میرے والدین کے لیے، سلیم رضا بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کروا دیجیے. میں انشاءاللہ کل ہی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ایک یونٹ جو مجھ پر قرض ہے دعوت اسلامی کا میں وہ بھی انشاءاللہ کل جمع کروا دوں گا، اور 12,000 روپے ایف جی آر ایف کے فنڈ میں بھی جمع کروا دوں گا. آپ مجھے معاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی، بس وہ پیسے دینے کا ایسا ہی ہے کہ وہ بندہ نیت جیسے ہی بنے نا فوراً دے دے، کل دوں گا پرسوں دوں گا تو ایسے ہی ہونے کا امکان رہتا ہے کہ آدمی پھر دے نہیں پاتا. خیر یہ آپ پر شرعاً تو کوئی قرض نہیں تھا، نہ اس کی توبہ واجب ہے، نہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ خیر آپ کی محبت ہے تو اب یہ بھی جلدی ادا کرنے، ورنہ ابھی آپ کے یہ جذبات ہیں، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اب یہ بھی نکال دیں آپ، میری آواز سنتے ہی نکال نہیں چکے تو، اور کسی اور کو کم از کم دے دیں کہ یہ پہنچا دے، اپنی جیب سے نکال دیں اگر ہے تو. تو اس طرح یہ اللہ کرے گا تو جلدی اپنی جگہ پر پہنچے گا. کل پھر اور دوسری ضرورت یاد آ جائے گی کہ ہاں یہ ابھی تھوڑا 2-4 دن کے بعد دیکھتے ہیں، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال اس وقت دکھیاروں کو ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، یعنی اس کی ضرورت پوری کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ پاک کی عبادت کی. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی غمزدہ مومن کی مشکل دور کی یا کسی مظلوم کی مدد کی تو اللہ پاک اس شخص کے لیے 73 یعنی 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور بھی بڑی پیاری بشارت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک اور حدیث شریف مسلم شریف کی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے وہ اسے نفع پہنچائے، نفع مانے فائدہ پہنچائے۔ تو یہ مسلمان دکھیاروں کی، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت، یہ بڑے درجے کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے کوششیں بھی کریں۔ اور جو میرے مدنی بیٹے اس وقت ترکیہ اور شام میں اس کام میں لگے ہوئے ایف جی آر ایف کام میں، اللہ ان کو استقامت دے اور ان کا، ان کے والدین کا، ان کی آئندہ نسلوں کا اللہ پاک بیڑا پار کرے، سب کی مغفرت کرے اور سب کے ایمان پر استقامت کی مور لگا دے۔ اور اللہ کرے کہ بس جو قدم اٹھے ہیں دکھیاروں کی خدمت کے لیے وہ آگے تو بڑھیں لیکن پیچھے نہ ہٹیں۔ سارے میرے مدنی بیٹوں، لگے رہو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کل ہم پر کیا گزرے گی ہمیں کچھ نہیں پتا، تو سیوا کریں گے تو میوہ کھائیں گے، گجراتی کہاوت ہے سیوا کرے تو میوہ کھائے۔ تو ہم آج آقا کی دکھیاری امت کی سیوا کریں گے، سیوا مانے خدمت کریں گے تو کل انشاءاللہ میوہ، یعنی جنت کے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ میوہ پھل کو بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اس میں ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی کی کال تھی، میں یہاں چاہوں گا کہ مزید امیر علیہ السنت تربیت فرمائیں کہ ان کی کال میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ دعوت اسلامی کے لیے جو میں نے نیت کی تھی وہ بھی پیش کروں گا اور ترکی کے مسلمانوں کے لیے بھی پیش کروں گا۔ تو یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اپنے اخراجات، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں دعوت اسلامی کے لیے اپنی زکوٰۃ عطیات جمع کرنے ہیں، تو یقیناً ترکی کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جیب سے کچھ ایکسٹرا نکال کر مدد کریں۔ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ تو دینی تھی، اب آپ کہیں وہ میں دعوت اسلامی کو نہیں، میں یہاں دے دوں گا، تو یہ دعوت اسلامی ہے تو سارے کام ہو رہے ہیں نا۔ وہاں پانچ مراکز کیسے بنے، وہاں نیٹ ورک کیسے بنا، آج ان کی جو مدد ہو رہی ہے تو پہلے سے دعوت اسلامی کو جو آپ نے عطیات دیے ہوئے تھے، جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں جس کے ذریعے پوری دنیا کا نیٹ ورک چل رہا ہے، تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے عطیات کو بھی بڑھانا ہے اور اللہ توفیق دے تو یہ ترکی کے مسلمانوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ میں چاہوں گا اس بارے میں بھی میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔
ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی قوم کی، کہ یہ کہ مطلب اب اگر مدد کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ دوسروں کے بچوں کے پیٹ بھر دیا، آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو بھی کھلانا ہے۔ تو دعوت اسلامی ہوگی تو یہ سارے کام دعوت اسلامی کے ذریعے ہوں گے، ورنہ سارے کام جیسے وہاں فیضان مدینہ بھی تو شہید ہوئے ہیں نا ترکیا میں، تو وہ بھی تو بنانے ہیں نا، آپ ہی لوگ بنائیں گے،
بالکل ایسا ہی
کون بنائے گا سمجھے، تو یہ بھی بنانے ہیں۔ پھر یہاں جو مدارس اور جامعات المدینہ، مدارس المدینہ جو چل رہے ہیں، عالم پروڈکشن، حافظ پروڈکشن اور قرآن سکھایا جا رہا ہے، یہ جو بھی خدمات ہیں، مسجد بن رہی ہیں، تو یہ تھوڑی سب روک کر ایک کام کرنا ہے، یہ بھی کرنے ہیں، وہ بھی کرنے ہیں، سب یعنی کہ مزید بڑھاتے چلے جانا ہے۔ جیسے لوگ اپنی برانچیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کاروباری جو بھی ہے وہ اپنے پوائنٹ کھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم جنت میں محل بڑھاتے چلے جائیں، خوب عالی شان محل بڑھتے رہیں گے۔ تو اس میں یعنی کہ جو کام دعوت اسلامی کو جو دیتے تھے اس میں بھی کچھ بڑھا دیں، مہنگائی الاؤنس اس میں بھی شامل کر دیں، اور جو ترکیہ کے لیے وہ ایکسٹرا، ان میں بھی آپ خرچے ضرور دیں، دینے کا وقت ہے، آپ کا دیا انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ معذور کی امامت درست نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
یعنی کہ جو معذور ہے، جس کا مثال کے طور پہ قطرہ ٹپکتا ہے یا زخم بہتا ہے، وضو اس کا رہتا نہیں ہے، تو اس کی شرائط کے ساتھ وہ معذور ہوتا ہے، اس کی پھر شرط ہے کہ وہ معذور کب ہوتا ہے۔ اب وہ معذور ہو گیا تو اس جیسا جو معذور ہے اس کا امام بن سکتا ہے۔ ہمارے عام عرف میں، عام جو رواج یہ، یہ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آنکھوں سے معذور یا لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، یا جو مطلب یعنی کہ ہاتھوں سے لنجا ہے، ہمارے اس کو بولتے ہیں کہ یہ بیچارہ معذور ہے، واقعی یہ بھی معذور ہے، لیکن یہ وہ معذور نہیں ہے کہ جو امامت کے لیے بھی نااہل ہو جائے، جیسے نابینا یہ بہت بڑا معذور ہے بیچارہ، لیکن یہ آنکھ والوں کی امامت کر سکتا ہے، اسی طرح کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ہے تو وہ بھی دو ٹانگ والوں کی دو پاؤں والوں کی امامت کر سکتا ہے، تو وہاں معذور اور تھا جو جس کی میں نے مثال دی، امامت کے تعلق سے اس کے الگ مسائل ہیں اور اس کے الگ مسائل ہیں اس معذور کے، تو وہ حدیث سے بہار شریعت کا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 575 پر ہے، مسئلہ نمبر 59، جو رکوع و سجود نہ رکوع اور سجدوں سے عاجز ہے، یعنی نہیں کر پاتا رکوع اور سجدے، یعنی کہ وہ کھڑے یا بیٹھے رکوع و سجود کی جگہ صرف اشارہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی جو رکوع و سجود پر قدرت رکھتا ہے، جو رکوع اور سجدے زمین پر جیسے کر سکتا ہے، رکوع بھی اپنے قاعدے کے مطابق کر سکتا ہے، وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جو اشارے سے نماز پڑھنے پر مجبور ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کے سوال کا جواب میرے خیال میں جو میں نے دیا، ابھی مفتی صاحب مزید اگر وضاحت.
جی اسی طرح ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، البتہ یہ جو اعضا کی اعتبار سے معذوری آپ نے ارشاد فرمائی، نابینا کی، لنجے کی، یا اسی طرح پاؤں ایک کٹاوا ہے اس کا، تو ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، البتہ اگر ان سے بہتر یا ان کے جیسا ایسا ہے کہ جو علم وغیرہ میں بڑا ہے ان سے، ان کے برابر ہے اور وہ امامت کا اہل ہے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ امامت کروائے، ان کی پھر مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہوگی، لیکن پھر بھی نماز بہرحال ان کے پیچھے ہو جائے گی، اور اگر یہی اہل ہیں، سب سے بڑھ کر یہی علم والے ہیں، نماز کے مسائل وغیرہ یہی سب سے بڑھ کر جانتے ہیں، تو پھر ان یہی نماز کی امامت کے لیے اولا ہے،
بہتر ہے.
جی
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، قصور سے ہیں اکرام بھائی، وہ کہتے ہیں کہ کس درخت کی مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟
ایک تو پیلو کا درخت جو ہے، اس کی مسواک تو سب مسواکوں سے افضل بیان کی گئی ہے، اور غالباً دوسری مسواکیں بھی استعمال نواز ہے دوسری مسواکوں کو بھی شاید، لیکن مجھے کوئی یاد نہیں ہے. مسواک شریف کے فضائل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، غالباً اس میں ہو سکتا ہے کہ ہو، یہ حدیث پاک میں ہے، سیرت حلبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیلو کی مسواک پسند تھی. حضرت سیدنا ابو خیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک استعمال فرمایا کرتے، اگر پیلو کی میسر یعنی اویلیبل نہ ہوتی تو کھجور کی شاخ کی، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی یعنی اویلیبل نہ ہوتی تو جو موجود ہوتی اسی کو استعمال فرما لیا کرتے. حوالہ البدر المنیر جلد 2 پیج نمبر 64-65 دار الحجرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے، غصے کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، جب غصہ آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں احساس بھی ہوتا ہے، تو برائے کرم یہ بتا دیجئے کہ غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا.
احساس پیدا کیا جائے غصہ نقصان دہ، اور جن میں غصہ پینے کے فضائل ہیں جن حدیثوں میں، اس پر نظر رکھی جائے کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو، غصہ پی جائے کنٹرول کر لے، تو اس کے لیے جنت میں یعنی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جون سی حور چاہے لے لے اور جنت میں چلا جائے. اور اسی طرح کوئی ایسا گھونٹ جو آدمی نے پیا وہ غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر نہیں ہے، اتنا عظیم ہے. تو غصہ لوگ بولتے ہیں غصہ حرام ہے، یہ لوگوں کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے. غصہ حرام نہیں، غصہ تو آ جاتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. اب غصہ ثواب دلانے کی بھی صورت کہ غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو پی جائے تو ثواب ملے گا، جیسا ابھی آپ نے ایک دو روایتیں سنی. اچھا اسی طرح اگر غصہ نافذ کرتا ہے تو اس میں دیکھ لے کہ جس کا حدیث پاک میں جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے جس پر جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ غصے کا یہ آخرت کا نقصان، دنیا کے نقصان بھی. غصے میں آدمی کچھ کا کچھ بول دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا اور میں نے بس 1 2 3 کر دیا اپنی بیوی کو، 3 طلاق دے دیے، اب کوئی رستہ نکالنا، میں بہت غصے میں تھا. تو ذرا مفتی صاحب نے یہی کہنا ہے کہ بھائی وہ ظاہر ہے کہ آدمی غصے میں ہی تو طلاق دیتا ہے، یہ تو نہیں کہ آج بہت تجھ پر پیار آ رہا جا تجھے 1 2 3، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ غصے میں ہی تو کرتا ہے. یا کسی نے غصے میں فائر کر دیا کسی کو، پولیس نے ہتھکڑی ڈال دی اور جج کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے جج صاحب معاف کر دو غصہ بہت آ گیا تھا، فائر کھل گیا، بندہ مرڈر ہو گیا مجھ سے، تو ظاہر ہے کہ مطلب اس کو تو جو بھی ہے سزا تو بھگتنی پڑے گی. تو غصے کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں. غصے میں کسی کو آپ نے مارا پٹ کے وہ چلا گیا، پھر اپنے دوستوں کو لایا انتقام کے لیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ غصے میں کہہ رہے تھے نا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اللہ اپنے روادار کو، وہ لے آیا روادار کو اپنے. اب کیا گزر رہی ہے، اب جو انہوں نے پکڑا، ایک کو میں نے دیکھا تھا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا سمجھے، بڑی بےچارہ دادا گیری کرتا تھا، پھر وہ ایک کو اسی طرح کیا تو وہ لے آیا اپنے. اور پھر جو ان لوگوں نے یہ میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسا مارا ہے اس کو، ایسا مارا ہے کہ وہ اپنی مطلب چال بھول گیا. وہ بندہ چاند سے نہیں مارا اس کو، وہ اپنی چال بھول گیا. پھر میں نے کبھی اس کو کسی کو پڈا کرتے ہوئے کسی سے دیکھا نہیں، اور صحیح کر دیا مار مار کے اس کو. یعنی یہ مطلب یہ دنیا ہے، تو دنیا میں بھی غصے میں پچھتانا ہی پڑتا ہے. ماں کو غصے میں بول دیا، باپ کو بول دیا، سیٹھ کو بول دیا، دکان سے چھٹی، روزگار سے چھٹی، دکان بند، لڑائی، گاہک کو غصے میں جھاڑ دیا، گاہک گیا اب انتظار کر رہے ہیں، یار روزی میں برکت نہیں ہے، اور تیری حرکت ختم ہوگی تو برکت آئے گی نا، غصے کی حرکت نے برکت اڑا دی ہے. تو یوں غصے کے دنیا کے نقصانات یاد کرے، آخرت کے نقصانات یاد کرے. غصے والوں کا آدمی مطلب بھڑکتا ہے، خار کھاتا ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ، یار یہ آخر دماغ ہے یار، اس سے کیا منہ لگیں گے یار. پھر آپ بولے یار میرے کو سلام کرتے ہیں، تو اب وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے سلام کرتے ہیں، محبت سے تھوڑی سلام کرتے ہیں. کبھی کہیں مطلب گھومے گے تو یہ گالیاں نکالے گا، تو اس کے آگے اس کے قریب نہیں جانا، اس سے سودا نہیں کرنا، اس سے دوستی نہیں کرنی، اس سے ترکیب نہیں بنانی. نانا نا بھائی اس خاندان میں شادی نہیں کرنی ہے، یہ بہت خر دماغ ہے، نہیں دوسرے دن آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو. تو یہ مطلب غصہ ہے جو مطلب ہے کہ آدمی کو نہ دنیا کا رکھتا ہے نہ آخرت کا. تو اس لیے اس طرح کے غصے سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اپنے غصے کا اسی طرح علاج کرے. جیسے غصہ آ گیا تو کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو پھر بھی نہیں آ رہا تو زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے. شیطان کی طرف سے غصہ، شیطان آگ کا، تو وضو پانی سے کیا جاتا ہے، تو یوں مطلب پانی سے آگ بجھتی ہے تو غصہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جس پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے، یہ بھی ایک علاج ہے. وہ سامنے ہوگا تو کھوپڑی گھومتی رہے گی، ہٹ جاؤ گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کا علاج اپنا کرتا رہے آدمی، خاموش رہے، غصہ آئے چپ ہو جائے، بولے نہیں، بولے گا تو اٹھ پٹانگ نکلے گی، پھر اول فول بکے گا اور مزید پھنسے گا. تو ایک دم چپ سادھ لے تو بھی کچھ فرق پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غصے کے تعلق سے غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکسار جیسے عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے. عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر، فخر اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ کچھ دنیاوی نقصان آتے ہیں غصے کے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کہ ہر فرد مغرور بھی ہو. غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, اور یہ دونوں جان لینے والی بیماریاں ہیں. غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور بس اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے, یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ مخلص دوستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی یعنی پرمننٹ ٹینشن اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں, جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ. تو یہ پرمننٹ ٹینشن سے اللہ پاک ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے کی سعادت بخشے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غصہ سب کو آتا ہے, ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. بچہ بعض اوقات تو چیخ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, تو اس کو لگی ہوتی ہے بھوک, ماں دیتی ہے توجہ نہیں ہے, تو اس کو ماں پر غصہ آ رہا ہوتا ہوگا, یہ دودھ نہیں پلا دی, پھر دودھ پلائی اور ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یوں چھوٹے بچے بھی بعض اوقات بڑے غصے میں پچھڑم پچھڑا کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ غصہ اس کو بھی آتا ہے, اچھا بڑوں کو بھی آتا ہے, جوانوں کو بھی آتا ہے, ادھیڑ عمر بوڑھوں کا تو ویسے غصہ مشہور ہے, نہیں مشہور ہے ہم لوگ بدنام ہیں سر بوڑھے لوگ کہ بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. اب میں بھی بوڑھا ہوں الحمدللہ, مجھے غصہ کم آتا ہے اللہ کی رحمت سے, یہ اللہ کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے, ہر بوڑھا غصے والا نہیں ہو, ہر جوان کو شرافت والا نہیں ہوتا, ایسے ایسے خر دماغ یہ جو قتل کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں یہ بڈھے تھوڑی ہوتے ہیں یار, میری برادری کے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی برادریوں کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, غصے میں کھوپڑی گھومتی ہے تو کسی کو مار دیتے ہیں, جیل کے سریوں کے پیچھے پھانسی کے پھندے کا انتظار کرتے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں جو کر رہے ہوتے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے, مارا ماری یہ ہنگامے ہڑتالیں جو وہ اڑا اڑی بسیں جلانے کیا بڈھے کرتے ہیں, ہماری برادری تھوڑی کرتی ہے, یہ جوان کرتے ہیں, تقریباً جوان ہی ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھے کو تو پولیس بھی دیکھے گی کہ جا رہا ہے اس کو نہیں چھیڑے گی, چاہے وہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, یار یہ بےچارا اپنی جان سے بیدار ہے, چلنا اس کے لیے مشکل ہے, یہ کیا بس جلائے گا اور کیا پتھر اٹھا کے مارے گا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کو کھڑا ہو کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا آدمی کوئی شرعی عذر ہو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے؟
شرعی عذر ہو یا نہ ہو بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے, لیکن عوام کے طور طریقے سے باہر ہونا یہ عقل مندی نہیں ہے. جب سب لوگ کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں صلاۃ السلام اور اپنی کوئی مجبوری خالی ضد کر کے کہ ہے تو جائز نہ, آپ بیٹھ کر پڑھیں گے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے, پتہ نہیں کس کھاتے گا یہ, تو کیوں لوگوں کو بدگمانی کا موقع دیں؟ آپ مجبوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں. سیدی قطب مدینہ کا آستانے پر مدینہ پاک میں روزانہ میلاد شریف اور لنگر ہوتا تھا, اور میں تقریباً جن دنوں حاضری ہوتی تھی میری تو شاید مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی ناغا کیا ہو, میں حاضر ہوتا تھا. سیدی قطب مدینہ کو کبھی بھی کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام پڑھتے نہیں دیکھا, ہم سب کھڑے ہوتے تھے, آپ تشریف فرما رہتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, کیونکہ آپ عذر تھا, آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا کھڑا ہونا. کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان سرکار اعلی حضرت کے شہزادے, یہ بھی آخری عمر میں بیٹھ کر صلاۃ وسلام پڑھتے تھے, وہ نقاہت کمزوری کی وجہ سے آپ نہیں کھڑے ہو پاتے تھے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی عذر ہے تو بیٹھا تو ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیمار ہے بیٹھے ہوئے, اس لیے ہم کھڑے کھڑے پڑھیں. کوئی ہٹا کٹا کر بیٹھ کر پڑے گا تو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنیں گے, اور تنفیر عوام سے بچنا بھی ضروری ہے کہ لوگ خامہ کا تو مت لگائیں گے کہ کسی اور کھاتے میں ڈال دیں گے اور گناہوں کا دروازہ کھل سکتا ہے. اور دل میں کھوٹ نہیں ہوگی تو وہ آدمی بیٹھے گا کائے کو یار. جب تعظیم مصطفیٰ کا ایک طریقہ رائج ہے اور جو بھی قیامت تک تعظیم سرکار کی تعظیم کے طریقے ایجاد ہوں گے وہ اس میں داخل ہیں. وہ تو عزرو ہو وہ تو وقترو ہو قرآن کریم میں کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو یہ کہ جو بھی قیامت تک نیا طریقہ نکلے گا تعظیم کا وہ بھی جو شریعت کے مطابق ہے تو اس میں ثواب ملے گا, اس آیت پر عمل کرنے والا کہلائے گا. تو ایک مسلمانوں میں یہ رائج ہے, کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں. میں نے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھا ہے, مدینے میں بھی دیکھا ہے صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. آپ لوگ مدینے میں, ہاں مدینے میں, مدینے میں اہل عرب عام طور پہ بدھ کو اپنے گھروں پہ محفل میلاد کرتے ہیں مولود. میں شرکت کی ہے الحمدللہ, شرکت نہیں شرکتیں کی ہیں اور کھڑے کھڑے وہاں بھی دیکھا ہے صلاۃ السلام. پھر یہ کہ دیگر عرب ممالک میں کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں, پاک و ہند میں کھڑے کھڑے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. تو دنیا میں ایک طریقہ رائج ہو گیا. ہاں جہاں سبھی بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں صلاۃ السلام تو وہاں بھلے آپ بیٹھے رہے تو کوئی پرابلم نہیں, جہاں کھڑے کھڑے تو کھڑے کھڑے آپ بھی کھڑے ہو جائیں, یہاں لوگ بیٹھے بیٹھے تو آپ اکیلے کھڑے ہوں گے تو لوگ تعجب کریں گے اس کو کیا ہو گیا, تو آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام کنزل مان اتاریہ ہے, میں گجرات روپل کی سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے باپا, میرا سوال یہ ہے کہ دامت برکاتہم العالیہ کے کیا معنی ہے, ہمارے لیے دعا کر دیں.
ماشاءاللہ, دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی بڑا ہارڈ لفظ ہے, دامت برکاتہم العالیہ یہ جو بھی بچی نے پڑھا مزے کا بولا, دامن تو یاد ہے مجھے, پھر آگے جو بھی بولا بڑے بھی بےچارے اسی طرح ربیع الاول دھوم دھام سے مناتے ہیں لیکن بولتے ربیع اول ہے. دامت برکاتہم العالیہ معنی ان کی بلند برکتیں ہمیشہ قائم رہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جوتا پہن کے پڑھنی چاہیے یا اتار کر؟
ہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جوتے پاک ہیں, زمین بھی پاک ہے. تو اگر یہ فتح رضویہ شریف جلد نو پیج نمبر 188 پر ہے, اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتح رضویہ جلد نو پیج نمبر 188 پر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی. مزید فرماتے ہیں, احتیاط یہ ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے, کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے, تب بھی نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں نے نکال کر رکھ دیے ہیں 10,000 روپے یونٹ کی مد میں, 12,000 روپے ترکیہ کے مسلمانوں کی مد میں, اور امیر اہل سنت کی طرف سے بھی 12,000 روپے میں نے اور الگ سے نکال دیے ہیں, وہ بھی میں نے نکال کر الگ رکھ دیے ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے ترکیہ کے مسلمانوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں.
ماشاءاللہ, یعنی میری طرف سے مجھے اس کا ثواب ملے, اسال ثواب ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. نے اپنے اور 12,000 بڑھا دیے, اللہ اور آپ کو اور برکتیں ڈالے, مزید دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک برکتیں دے گا تو مزید نکلیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. فرما زمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبعي
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبعي
ورب العرش العظيم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا
إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ہوتی ہے, کارکردگی بھی بیان ہوتی ہے. آئیے آپ کو کارکردگی اور پھر نفلی روزے رکھنے کی جو نیتیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار.
تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے خود کو تھکاتا ہے.
یا اللہ پاک کرم فرما دے.
اللہم آمین. یا اللہ پاک جو کا رسالہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کے 21 صفحات پڑھ یا سن لے, اسے خواب میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. سرخ اونٹوں سے بہتر ہر بیماری کے لیے مدنی نسخہ, گناہوں کے 6 علاج, سب سے پیارے اعمال اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, بنگلہ, سندھی, پشتو, رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ افضل ترین اعمال پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد بھی ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ افضل ترین اعمال، پاکستان اسلامی بھائی 15,15,380، پاکستان اسلامی بہنیں 10,37,860، اوورسیز اسلامی بھائی 35,687، اوورسیز اسلامی بہنیں 20,890، مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,09,817، افضل ترین اعمال، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن، کراچی سٹی،
ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ،
سید شفیق شاہ اتاری، انٹیریئر سندھ، مدرسۃ المدینہ بالغان، قاری نصیر احمد اتاری، بلوچستان، مدرسۃ المدینہ بوائز، عرض محمد کلیم اتاری، پنجاب، مدرسۃ المدینہ بالغان، طاہر علی حمزہ اتاری مدنی، کشمیر، جامعۃ المدینہ بوائز، مولانا عبد القادر اتاری مدنی، رجب المرجب 1444 ہجری، نفل روزوں کی نیتیں، مجموعی کارکردگی 7 نفل روزوں کی نیتیں 76,564، 5 نفل روزوں کی نیتیں 67,894، 3 نفل روزوں کی نیتیں 210,286، ٹوٹل نیتیں 354,744، 4 فروری 2023 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک میں روزے کو کس چیز سے ڈھال کہا گیا؟ جواب، روزے کو دوزخ سے ڈھال کہا گیا۔ سوال نمبر 2، بعض علماء کے مطابق پہلی امتوں سے قبر میں کون سا ایک سوال کیا جاتا تھا؟ جواب، اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں۔ سوال نمبر 3، اگر کوئی قبر پر چھوٹے موٹے پودے لگانا چاہے تو اسے کیا نیت کرنی چاہیے؟ جواب، یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس سے میت کا دل بہلے گا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت لیاقت علی سکرنٹ، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، بنت محمد صدیق اتاریہ سمندری پنجاب، محمد تقی لطیف آباد حیدرآباد، بنت ظفر حسین کراچی، عثمان شریف اتاری کمالیہ، ام معاذ رضا اتاریہ راولپنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت لیاقت علی سکرنٹ، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
مدنی چل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہ ہمارے فیصل آباد میں بھی اور کچھ کچھ کراچی میں بھی نظر آ رہے ہیں رسالے لے کر، ماشاءاللہ کہ یہ انہوں نے حاصل کیے۔ اب یہ جو حاصل کرتے ہیں یہ پڑھیں بھی اور اس کو عیسال ثواب کی نیت سے آگے بڑھا دیں، اور مزید بھی دیگر علاقوں میں جہاں جہاں یہ اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں یہ رسالے خریدیں، بانٹیں، عام کریں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک یہ امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ جو اس مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں، مزید آگے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ محرم اپنا نام نہ لکھیں، اپنے نام کے بجائے محرم کا نام لکھیں، یعنی بنت فلاں یا ام فلاں، اور نمبر بھی محرم کا لکھا جائے۔ سوال نمبر 1، اعضائے وضو کی تری قیامت کے دن کہاں رکھی جائے گی؟ سوال نمبر 2، 27 رجب کا روزہ رکھنے والے کو کتنے مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، جس نے کسی غمزدہ کی مشکل دور کی یا مظلوم کی مدد کی، اللہ پاک اس کے لیے کتنی مغفرتیں لکھتا ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات 03411255554 اس پر آپ نے سینڈ کرنا ہے، اور یہ نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے وہ انشاءاللہ اذان عشاء تک آپ بھیج سکتے ہیں۔
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔